بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری آج کی نشست کا آغاز ہوتا ہے.
اچھا, جو پچھلی نشست میں ہم کرتے آ رہے ہیں وہ یہ کہ آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کی ایک اسٹرینتھ ہے. آپ سے جب میں کہتا ہوں تو اس سے میری مراد ہوتی ہے وہ ذہن جو مذہب کو نان کنٹیسٹیبل سمجھتا ہے, وہ ذہن یہ سمجھتا ہے کہ جس مذہب پہ وہ کاربند ہے وہ نان کنٹیسٹیبل ہے. اس کے مقابلے پر جو چیزیں ہیں ان کو پرکھا جائے گا مذہب کی بنیاد میں, نہ کہ مذہب کو پرکھا جائے گا ان کی بنیاد. یہ میرا پریزمپشن ہے. اب آپ اسے میرا پریجڈس سمجھیں یا میں اسے یہی سمجھوں, مذہبی لوگوں کی ایک اسٹرینتھ ہے کہ ان کے پاس ٹیکسٹ موجود ہے. دوسرا ان کے پاس اسٹرینتھ یہ ہے کہ ان کے پاس جتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان بڑے لوگوں کی پرستش نہیں کی جاتی, ان بڑے لوگوں کے کام کو پرکھا جاتا ہے ٹیکسٹ کی بنیاد پر. اور اگر وہ اس پہ پورا اترتا ہے, ہم آہنگ لگتا ہے, کمپیٹیبل لگتا ہے, اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے امت, اور جو نہیں ہوتا اسے ایریڈیکیٹ کر دیتی ہے, وائپ آؤٹ ہو جاتا, بھول جاتے ہیں لوگ. لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا وہ کیا کہہ رہا تھا, ان کو یاد نہیں رہتا. تو ایک ریلیجیس ٹریڈیشن جب ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک خاص قسم کی ایپسٹمالوجی ورک کر رہی ہوتی ہے, ایک خاص قسم کی علمیت ورک کر رہی ہوتی ہے. ہواؤں میں نہیں کھڑا ہوتا وہ ٹریڈیشن, اور اس ٹریڈیشن کو بدلنے کے لیے آپ کو علمیت کو بدلنا پڑتا ہے. اصل مارکا ایک میدان کارزار جو ہوتا ہے نا, وہ ایپسٹمالوجی ہوتی ہے. کتنی شدت سے آپ اپنی ایپسٹمالوجی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور ایپسٹمالوجی اپنی پروٹیکشن کے لیے صرف ٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی, انسانوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ انسان اس ٹیکسٹ کو پروٹیکٹ کریں. صحیح ہے نا؟ تو ٹیکسٹ کا ریوائیول ہیومن مائنڈ کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو ہیومن مائنڈ کو آپ کو بچانا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ نے ہیومن مائنڈ کو کھلا چھوڑ دیا تو وہ کام آپ نے تمام کر دیا. پھر ٹیکس میں تحریفیں بھی ہوتی ہیں, پھر ٹیکس کو ولگرائز بھی جاتا ہے, ٹیکس کو مس انٹرپریٹ بھی کیا جاتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے ٹیکس کے ساتھ. تو آپ کو دو سطحوں کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے, ٹیکس کو بھی پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے اور ہیومن مائنڈ کو بھی پروٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ آپ بہت عرصے میں آپ کا ٹیکس اس طرح پروٹیکٹ ہو گیا ہے کہ بہت مشکل ہے اس کو ولگرائز کرنا, مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ہے. دوسرا, ایک آپ کی کمزوری ہے, ایک تو آپ کی اسٹرینتھ ہے کہ آپ کے پاس ٹیکس موجود ہے, دوسری آپ کی کمزوری ہے کہ آپ ایک ایسے تاریخی دور سے گزر رہے ہیں جس میں غالب علمیت آپ کی نہیں ہے. یہ بہت بڑی خوفناک کمزوری ہے. ٹیکسٹ کو ریزنیبل بنایا جاتا ہے خاص قسم کی علمیت کے تھرو, ڈومیننٹ اپسٹمالوجی. اگر فرض کیا کہ وہ علمیت جو اس وقت غالب علمیت ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے آپ کے ٹیکسٹ سے, تو آپ کے پاس دو آپشن رہتے ہیں. ایک آپشن آپ کے پاس یہ رہتی ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ علمیت تو ہمارا نہیں ہے ہمارے تاریخی تسلسل کے ساتھ, لہذا ہم اس علمیت کو علمیت نہیں مانتے. تو آپ اس علمیت کو ریڈیفائن کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے. یہ ایک بہت مشکل کام ہے. ایک غالب علمیت کے مقابلے پہ کھڑے ہو کے کہنا کہ میں تو اس علمیت کو علمیت نہیں مانتا ہوں, یا ہم اس علمیت کو علمیت نہیں مانتا, یہ ایک بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام. لیکن لوگوں نے ایسا کیا ہے, لوگوں نے سکسیسفلی ایسا کر کے دکھایا ہے, اور جب وہ یہ کر دیتے ہیں تو وہ اپنی تہذیب کو بچا کے لے جاتے ہیں. دوسرا آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ کہیں یہ جو غالب علمیت ہے دراصل ہمارے مذہب کی علمیت بھی یہی ہے, اس میں آپ اپنی ٹریڈیشنل علمیت کو ریڈیفائن کرتے ہیں ان ٹرمز آف دی ڈومیننٹ اپسٹمالوجی. اس میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی علمی بنیادوں کو جڑوں سے کاٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ جو ڈومیننٹ اپسٹمالوجی ہے جو کہ اسلامک نہیں ہے, اس ایپسٹمالوجی کو اسلامائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انفیکٹ آپ اس کو اسلامائز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو ڈومیننٹ ہے. تو آپ دراصل کرتے یہ ہیں کہ اپنی ایپسٹمالوجی کو, اسلامک ایپسٹمالوجی کو ویسٹرنائز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کے نتیجے میں آپ ان جڑوں کو کاٹتے ہیں, دیکھ کر نہیں کرتے ہیں جو کہ آپ کی ایپسٹمالوجی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور اس کے لیے جواز آپ یہ فراہم کرتے ہیں کہ دیکھیں جی فہم اور فکر جو ہوتا ہے وہ مقید نہیں ہوتا مذہبوں میں اور زمانوں میں، بلکہ وہ تو کہیں پہ بھی پیدا ہو سکتا ہے فہم اور فکر، لیکن فہم اور فکر کی تطہیر کر کر کس طریقے سے آپ اپنی تہذیب کا حصہ بنائیں گے اس کو، اس کے لیے آپ کو ایک بڑی غالب علمیت کی ضرورت پڑتی ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے. تو آپ کے اپنے کنسپچوئل ٹولز بھی نہیں ہوتے، آپ کی اپنی اپسٹمولوجیکل ڈائمنشن بھی نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کرتے یہ ہیں کہ اسلام کاری کے نام پر ویسٹنائز کرتے ہیں اسلام. جس خطرے کا ہم لوگ اس وقت سامنا کر رہے ہیں وہ یہ تیسری سطح کا پرابلم جس میں ہم لوگ ہیں. ڈومیننٹ اپسٹمولوجی ویسٹرن ہے، آپ اپنے مذہبی ورثے کو کھونا نہیں چاہتے، لیکن آپ اسے علمی کہلوانے کے لیے ویسٹرن کنسپچوئل ٹولز کے ساتھ اس کو کمپیٹیبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ وہ ویسٹرن رہتا ہے نہ وہ اسلامک رہتا ہے، وہ ایک امیلگمیشن بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کا ذہین آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے. جو آپ کا ذہین ترین آدمی ہے نا وہ اس گرافٹنگ کے عمل میں ضائع ہو جاتا ہے. وہ یہی کہتا رہتا ہے میں دو کشتیوں کو کس طرح سے ریکنسائل کر لوں، یہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا وہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا. اس کے نتیجے میں مذہبی سطح پر وہ ایموشنل رہتا ہے اور اکیڈیمک سطح پر وہ ویسٹرن رہتا ہے. نتیجتاً اس کانفلکٹ کے نتیجے میں عموماً وہ جو پیدا کرتا ہے تھاٹ وہ کنفیوزڈ تھاٹ ہوتا ہے. اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی پیور تھاٹ تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، ہر تھاٹ جو ہوتی ہے مختلف تھاٹس کی امیلگمیشن کے نتیجے پیدا ہوتی ہے اور بہت ساری اس طرح کی رائیول تھاٹس بھی پیدا ہوتی ہیں. لیکن جب یہ عمل چل رہا ہوتا ہے اسلام کاری کا، ڈفرینٹ ایسے آئیڈیاز کا جو کہ بنیادی طور پر اسلامک اپسٹمولوجی سے نہیں نکلے ہوتے، ان کی اسلام کاری کا جب عمل چل رہا ہوتا ہے تو آپ کو ایسے انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ آپ کی تہذیب میں عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. اس قسم کے لوگوں کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے اور ان کے کام کو آپ ری انٹرپریٹ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ویسٹرن تھاٹ کے ساتھ کنسسٹنٹ آپ کو دکھائی دے، اور آپ بار بار ان کی ری انٹرپریٹیشن کر کر کے اسلام کاری کرتے چلے جاتے ہیں ان آئیڈیل کی جو کہ اسینشلی اسلامک نہیں ہوتی. یعنی کہ آپ کو ایسی فگرز کی ضرورت پڑتی ہے جن کے اندر پوٹینشیل ہو ری انٹرپریٹیشن کا، کہ آپ ان کو اس طرح سے ری انٹرپریٹ کر لیں کہ وہ ویسٹرن آئیڈیلز کو لیجیٹیمائز کر دیں آپ کے معاشرے میں، ویسٹرن آئیڈیلز کو نیچرلائز کر دیں آپ کے ہسٹوریکل پروسیس میں، اور ویسٹرن آئیڈیلز کو انسٹیٹیوشنلی ہارمنائز کر دیں آپ کے ریلیجیس انسٹیٹیوشنل سٹرکچر میں. یہ ایک اتنا لیتھل کام ہے جس میں آپ اکیڈیمیکلی انوالو ہوتے ہیں اور آپ کا معاشرے کا ذہین ترین طبقہ انوالو ہوتا ہے اس عمل کے اندر، جس چیلنج سے ہم آج کل دو چار ہیں. اب یہ جو ری انٹرپریٹیشن کا عمل ہے یہ تین سطحوں کے اوپر کام کرتا ہے، 3000 سطحوں پہ بھی کام کر سکتا ہے، لیکن میری سطح کے جو ذہنیت رکھنے والے لوگ مجھے کم از کم یہ تین سطحیں دکھائی دے رہی ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن تین سطحیں ہیں. ایک ہے فلسفہ، فلسفے کی سطح کے اوپر، دوسری سطح ہے انٹیلیجنسیا کی سطح، ایک انٹلیکچوئل کی سطح ہے اور دوسری انٹیلیجنسیا کی سطح ہے. انٹیلیجنسیا میں تم شامل کر سکتے ہو سوشل سائنسز ڈسکورس کو، سوشل سائنٹیفک ڈسکورس کو، اور تیسری سطح ہے ایسٹھیٹکس کی سطح. ایسٹھیٹکس چاہے پوئٹری ہو، چاہے وہ ڈراما ہو، چاہے وہ تھیٹر ہو، اور چاہے وہ یو نو تمہارے فوک کلچر ہو، تین سطحوں کے ذریعے یہ ڈسکورس ہوتا ہے. فلسفے کی سطح پہ خطرہ اتنا زیادہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فلسفہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں، تو پاکستان کے اندر فلسفی کوئی اتنی سگنیفیکنٹ اسٹرینتھ نہیں رکھتے معاشرے کے اندر کہ وہ کوئی ذہنوں کو الٹ کے رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فلسفہ پڑھتے ہی نہیں ہیں لوگ، اور دوسری بات یہ کہ میں تو فلسفہ ڈپارٹمنٹ میں 10-12 سال سے، ذہین لوگ فلسفہ نہیں پڑھتے عموماً، ہمارا جو ذہین آدمی ہے وہ تو آئی بی اے چلا جاتا ہے، وہ سی بی ایم چلا جاتا ہے، وہ لمس چلا جاتا ہے، ذہین آدمی میڈیسن پڑھنے چلا جاتا ہے، ذہین آدمی انجینئرنگ پڑھنے، جس کا آئی کیو لیول ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، جو ذہین ہوتا ہے اس کا دماغ چلتا ہے، وہ نہیں آتا فلسفہ پڑھنے، اس لیے وہ اتنا خطرناک نہیں ہے. اگر فلسفے میں آتے بھی ہیں تو زیادہ تر لوگ وہ جو اتنی بمبارڈمنٹ ہوتی ہے، انٹلیکچوئل بمبارڈمنٹ ہوتی ہے، ان کے بعد ان کا ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے بس سے باہر ہے، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، مجھے ڈگری دے دو، ڈگری بھی اس کو نہیں دے. تو فلسفے کے لوگ، میں جتنے بھی رہا ہوں، میں 2 سال فلسفیکل کانگریس کا سیکرٹری جنرل رہا ہوں، تو میں نے گھوم کے دیکھا ہے وہ کوئی اتنے خطرناک نہیں ہے. پاکستانی معاشرے کے لیے کوئی سیکولرزم کا ڈیفینس کوئی بہت خوفناک انداز میں پیش کر دیں، انسیگنیفیکینٹ ہے. دوسری سزا جو ہے وہ انٹیلیجنسیا کی سزا ہے. یہ ہیں بڑے وائبرنٹ قسم کے لوگ. فلسفے کی کتابیں عام آدمی پڑھتا بھی نہیں ہے، صحیح ہے نا، وہ کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں اتنا سنتا، تو اس کے اتنا افیکٹو نہیں ہے. لیکن دوسری سزا کے لوگ ہیں بڑے افیکٹو ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو پڑھا لکھا لوگ سمجھے، حالانکہ وہ پڑھے لکھے ہوتے نہیں ہیں، اتنے پڑھے لکھے وہ ہوتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہم ایک جاہل معاشرے میں رہ رہے ہیں، اس لیے اگر کوئی بندہ یونیورسٹی ایجوکیشن لیتا ہے ماسٹر، وہ پڑھا لکھا آدمی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ایک مزربل سوسائٹی ہے ہماری. تو وہ ماسٹرز کر کر جب وہ جاتا ہے معاشرے کے اندر، تو اس کا ذہن تیار ہوتا ہے اس قسم کی ڈسکورس میں، کہ اسلام کا ایک سپرفیشل کنسیپشن اس کے ذہن میں ہوتا ہے، ویسٹ کا بھی ایک سپرفیشل کنسیپشن اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اور وہ الٹے سیدھے پیرلز ڈرا کرنے کے لیے اس کا ذہن، جس قسم کے پٹے ہوئے ذہن کو یہ کام کرنا ہوتا ہے، وہ تیار ہوتا ہے، بالکل وہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ لکھنے لکھانے والا آدمی ہے پھر تو اور خطرناک ہے، وہ تو دھڑا دھڑ لکھے گا اور وہ دھڑا دھڑ پروڈیوس کرے گا اور معاشرہ اسے پڑھے گا اور انفلوئنس. تیسرا آرٹسٹ ہے. آرٹسٹ بھی ماشاءاللہ آرٹسٹ وہ پڑھتے پڑھتے نہیں ہے بالکل، وہ سوچتا رہتا ہے اسپیکولیٹ، وہ اپنا اسپیکولیٹ کر کے اپنی اندر تلاش کرتا ہے انٹروسپیکٹولی. تو ظاہر ہے کہ آرٹسٹ ہواؤں میں تو نہیں ہوتا نا، خلاؤں میں تو نہیں ہوتا، معاشرے میں ہی جڑا ہوا ہوتا ہے. تو معاشرے کے جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کو وہ اسپیکولیٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو ایموشنلی رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے. تو خطرہ اس بات کا بھی زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ایموشنلی مذہب کے ساتھ اس کی ایک کمٹمنٹ ہو، اچھا مذہبی ذہن اس کا نہیں ہو لیکن مذہب کے ساتھ اس کی ایک عصبیت ہو. اور دوسرا یہ کہ جو ویسٹرن ڈومینیشن ہے اس کی بھی چکا چونک اس کے پاس ہو، تو اس کو وہ رسپونڈ کرتا ہے ایموشنلی، ایستھیٹیکلی، جو بھی، اس سے بھی ایک بہت متعدد تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں. یہ دونوں سطحوں پر محاذ کھلا تھوڑا ہوا ہے ہماری مذہبی قوتوں نے، دونوں محاذ کھلے چھوڑے ہوئے. سوشل سائنٹیفک ڈومین کا محاذ کھلا چھوڑا ہوا ہے کیونکہ وہ سوشل سائنٹیفک میتھڈالوجی کو ویلیو نیوٹرل سمجھتے ہیں، اور وہ سوسیولوجی کی اسلامکاری میں لگے ہوئے ہیں، پولیٹیکل سائنس کی اسلامکاری میں لگے ہوئے ہیں، سائیکالوجی کی اسلامکاری میں لگے ہوئے ہیں، سوشل ورک کی اسلامکاری میں لگے ہوئے ہیں. اسے وہ ویلیو نیوٹرل میتھڈالوجی سمجھ کر سوشل سائنٹسٹ پہ سوشل سائنٹسٹ پیدا کر رہے ہیں، جو کیا کر رہے ہیں، انکمپیٹیبل پیرلل ڈرا کر. اور فوک کرنے تو بالکل محاذ، یعنی کہ پنجابی لینگویج کے اندر آپ بہت اچھے ذہین قسم کے لوگ پیدا نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر سکھوں اور انڈین ہندوؤں کا اجارہ داری ہے پنجابی لینگویج کو. تو وہ جو پنجابی لینگویج کے اندر جو کلام پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ہائیلی سیکولر پیراڈائم ہے. ایون آپ کے جو پنجابی شاعر ہیں جو مذہبیت رکھتے ہیں، ان کے اندر کمزور پڑ رہی ہے مذہبیت اور نیشنلزم اس کے اندر غالب آ رہا ہے. سندھی زبان کے اندر جو ہمارا کام پروڈیوس ہو رہا ہے اس کے اندر، میں سندھی اتنی نہیں جانتا لیکن میرے بہت اسٹوڈینٹ سندھی ہیں، سندھی اسٹوڈینٹ میرے بہت زیادہ ہیں، تو مجھے پتا ہے کہ وہ کس قسم کا کام پروڈیوس کر رہے ہیں سندھ کے اندر. زیادہ تر لیفٹسٹ اورینٹیشن لیے ہوئے ہیں، نیشنلسٹ اورینٹیشن لیے ہوئے ہیں، اور مذہبی لوگوں نے میدان بالکل کھلا کھلا ہوا ہے، بالکل کھلا. کوئی ایسا آپ مجھے نہیں بتا سکتے سندھی ٹریڈیشن کے اندر جو بالکل آرتھوڈاکس اسلامک کلچر کو ایسٹھیٹیکلی پروڈیوس کر رہا ہو سندھی زبان کے اندر، بالکل ایک انفیریئر سمجھنا، جیسے اپنی جو ہماری علاقائی زبان ہے اس کے اندر کام کرنا ہے. جیسے کوئی ایک نان اکیڈیمک ایکٹیویٹی ہے, یہ کوئی ایک یو نو انفیریئر قسم کا کام ہے. سندھی زبان میں کام کرنا یا پنجابی زبان میں کام کرنا پشتو کے اندر ریلیونٹلی کام ہو رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پشتو کے اندر جو مدارس ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد میں پشتو اسپیکنگ جو پاپولیشن ہے وہ مدارس کے اندر ہے, لیکن اس کے اندر بھی کوئی ادب کی سطح پہ ایسا کام پروڈیوس نہیں ہو رہا. ایک 6-7 والیوم کی ایک کتاب تھی کاروان احرار کے نام سے, جو لکھی گئی تھی 50s کے اندر. جو جس آدمی نے وہ لکھی وہ تحریک احرار کا ایک کارکن تھا, اور تحریک احرار کا ایک ایسا کارکن جو ڈائی ہارڈ کارکن, جس نے اپنی پوری زندگی جیلوں میں گزاری, مار کھاتے کھاتے, اور آرتھوڈاکس مسلم اور بائی ریلیجن شیعہ جو اس کی جو پوزیشن ہے, احرار کا وہ کارکن ہے, اور ساری زندگی اس نے مدرسوں کے اندر گزار دی, دیوبند کے اندر, ندوا یو نو اس کے اندر گزار دی. تو اس کا جو میں نے پورا ٹیکسٹ پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ احرار کے اندر شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث سب مل کے کام کر رہے تھے, اور انگریزوں کو اسٹف ریزسٹنس دی انہوں نے, اور مدرسوں کے اندر بیٹھے ہوتے تھے شیعہ یعنی کہ جاباز مرزا, جس کی لکھی ہوئی کتاب ہے, شیعہ آدمی ہے اور پوئٹری کرتا تھا, لیکچر دے رہا ہے دیوبند کے اندر بیٹھ کے. کین یو امیجن, کنسیویبل ہے آپ کے لیے دیوبند کے اندر ایک ایسا آدمی جو مدرسے کا بھی نہ ہو لیکچر دے رہا, 50s کے اندر, 40s کے اندر, 30s کے اندر لیکچر دے رہا, مدرسے کے اندر بیٹھا, چھپ کے جا کے بیٹھ جاتے تھے مدرسوں کے اندر, اس مدرسے اس مدرسے اس میں, کبھی پشاور میں بیٹھا ہوا, کبھی پنجاب میں بیٹھا ہوا, کبھی بھاولپور میں بیٹھا ہوا, کبھی کہیں بیٹھا ہوا, یو نو وٹ آئی مین, مارے کھا رہا ہے. تو وہ یہ بتاتا ہے کہ جب شاعری ہوتی تھی تو مدرسوں کے اندر دو طرح کے گروپ بن جاتے تھے, ایک پٹھان اسٹوڈنٹ اور ایک نان پٹھان اسٹوڈنٹ. تو پٹھانی اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کیا تم شاعری واری کرتا تھا, بند کرو یہ بکواس. اور جو مدرسوں کے اندر نان پٹھان ہوتے تھے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں شاعری بھی اچھی چیز ہے, یہ اس کے ذریعے یہ ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. تو اینٹیگنزم ہوتا تھا کہ بھائی لٹریچر کو کیا سگنیفیکنس ہوتی ہے, لٹریچر کیا سگنیفیکنس. تو جو پٹھان ٹریڈیشن ہے اس نے مدرسوں کے اندر پریفر کرتا تھا اردو اور پرشین لینگویج. مدرسوں کی زبان پرشین ہوتی تھی یا اردو ہوتی تھی یا عربک ہوتی تھی, پشتو نہیں بولتا تھا. لیکن پشتو کے اندر کوئی قابل قدر گرا قدر ادب پروڈیوس ہونا, جس کے نتیجے میں ایک عام پٹھان کی جو جذباتی زندگی ہے وہ متاثر نہ ہو, غیر مذہبی رویوں سے وہ میدان پشتو لٹریچر میں بھی کمزور ہے. لیکن پشتو ٹریڈیشن کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے پٹھان تھے سب مسلمان ہو گئے. یو کین ناٹ فائنڈ نان مسلم پٹھان, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. وہ 100% کنورژن ہونے کے نتیجے میں پٹھان کلچر محفوظ ہو گیا, تو وہاں پر اتنا خطرہ نہیں ہے. لیکن پٹھان لٹریچر کے اندر بھی جو غالب لٹریچر پروڈیوس ہوا ہے وہ نیشنلسٹ ہے یا سوشلسٹ ہے, ٹھیک ہے, بات سمجھا جی. تو پٹھان کے اندر آپ سکھ وغیرہ, ایک زمانے میں سکھ ہوتے تھے, یعنی کہ پٹھان سکھ بھی ہوتے تھے, صحیح ہے, لیکن وہ ختم ہو گئے, یعنی کہ ان کی کوئی سگنیفیکینٹ ایگزسٹنس باقی نہیں رہی, نہ سب کو افغانستان میں نہ پٹھان. میں بہت زیادہ نہیں جانتا, لیکن یہ کہ جو میں نے ہاں, لیکن یہ کہ بہت سارے ایسے رہے جنہوں نے سکھ تھے جنہوں نے شادیاں کی پٹھان عورتوں سے, ان کے بچے جو تھے پشتو بولتے تھے لیکن وہ سکھ تھے, یو نو واٹ آئی مین. لیکن ایونچولی پھر ان کے بچوں نے پریفر کیا مسلمانوں میں شادی کرنا, تو وہ وائپ آؤٹ ہو گئے. لیکن یہ کہ سکھوں کے ساتھ ان کی ایسی کوئی خاص یو نو وہ نہیں رہی, اینٹیگنزم جیسی دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوئی. تو میں نے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں بلوچوں کے اندر بھی یہ پرابلم اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا پنجاب اور سندھ کے اندر ہے. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو ایسے انڈیویجول چاہیے جو کہ آپ کے نیچرل لوگ ہوں, آپ کے کلچر کے لوگ ہیں, آپ کی تاریخ میں عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھے جانے والے لوگ ہوں, ان کی ایک ایسی انٹرپریٹیشن کرنا کہ وہ سیکولر تھے, ان کی ایک ایسی انٹرپریٹیشن کرنا کہ وہ اسلام کو ایک تاریخی دور کی پیداوار سمجھتے تھے اور اب تاریخ کا دھارا آگے بڑھ گیا ہے, اب ہمیں کسی اور طریقے سوچنا چاہیے. یہ ریکوائرمنٹ ہے اور اس ریکوائرمنٹ کو ہماری ریلیجیس فورسز ان کو سپورٹ فراہم کر رہی ہیں. ان میدانوں کو کھلا چھوڑ دیا. ایک بڑا مشہور جو ہے لٹریری کریٹیک ہے جو یہ کہتا ہے کہ پوسٹ اسٹرکچرلسٹ ڈسکورس کا, یعنی کہ میں وہ کام کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آج لٹریری کرٹیسزم جس سطح کے ہیں اسے وہ کہتا ہے اٹ از دی ایج ان وچ وی آر لیونگ ان از دی ایج آف دی ڈیتھ آف دی آتھر. جس تاریخی دور میں اور تم زندہ ہیں, اور یہ 1960s کی میں بات بتا رہا ہوں, بہت پرانی بات ہے, یعنی کہ تقریباً 47 سال پرانا کام ہے, لیکن وہ کہتا ہے دی ایج ان وچ وی آر لیونگ ان از دی ایج آف دی ڈیتھ آف دی آتھر اینڈ دی ڈیتھ آف دی آتھر از دی برتھ آف دا ریڈر. سو دا ریڈر برتھ از پاسبل ایٹ دی کاسٹ آف دی ڈیتھ آف دی آتھر. تو یہ میں آپ کو آرگیومنٹ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اگر ہمارے اسلاف نے بہت سارے کام کر کے چلے گئے, جیسے امام تیمیہ ایک کام کر کے چلے گئے, کون آدمی کس آدمی کی جرت ہے جو اسلامک ٹریڈیشن پڑھا ہوا ہو, اسلامی تہذیب سے واقف ہو, امام تیمیہ کو ذرا سا بھی اس نے پڑھا ہو اور وہ یہ کہہ دے کہ امام تیمیہ جو تھے وہ یوٹیلیٹیرین تھے, یا امام تیمیہ جو تھے وہ پریگمیٹسٹ تھے. کر سکتا ہے جرت؟ نہیں کر سکتا. امام تیمیہ کو جس نے پڑھا ہو وہ نہیں کر سکتا اس کی جرت. لیکن امام تیمیہ باقی آپ کا گریبان تو نہیں پکڑو. ابھی مجھے یوٹیلیٹیرین کہہ رہا, خدا تجھے غارت کرے, مجھے میں اس ان پرنسپل پوزیشن دیتا ہوں, مجھے تو کانسیکوینشلسٹ بنا رہا ہے. امام تیمیہ تشریف نہیں لائیں گے, نہ امام تیمیہ کو جنہوں نے اصل میں پڑھا ہے وہ بھی تشریف نہیں لائیں گے. امام تیمیہ کا ٹیکسٹ ہے. اگر امام تیمیہ کی میں ایک انتہائی ولگرائز انٹرپریٹیشن کر لوں, کون مائیکا لال ہے جو مجھے روکے گا؟ کون روکے گا؟ کون روکے گا؟ کس کی ذمہ داری ہے مجھے روکے؟ یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اسلامی تہذیب کے جانشین کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچائیں امام تیمیہ کو یوٹیلیٹیرین یا پرگمیٹزم کہلوانے سے. یہ آپ کا مذہبی فریضہ ہے کہ آپ پروٹیکٹ کریں امام تیمیہ, لیکن یہ آپ اسی وقت کریں گے جب آپ کو پتا ہو کہ یوٹیلیٹیرین کیا ہوتا ہے اور پرگمیٹزم کیا ہوتا ہے. یہ تو آپ نہیں کر سکتے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اقبال جو ہے منکرین حدیث سے, چونکہ اقبال نے یہ کہہ دیا کہ حدیث کوئی لہٰذا ہم حدیث کو سورس آف لا نہیں مانتے, تو علامہ اقبال خود تشریف لائیں گے یا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ علامہ اقبال کو پروٹیکٹ کر لیں؟ یا مولانا مودودی اگر یہ کہتے ہیں کہ ایبسٹریکشن کے اندر ڈیموکریٹک پولیٹیکل پرنسپل ڈرائیو کیا جا سکتا ہے, لہذا جو مسلم حکومتیں ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیجر کے تھرو ایکسپٹ حکومت میں نہیں آئیں 19ویں صدی سے پہلے, وہ سب ظالم حکومتیں, تو مولانا مودودی خود تشریف لائیں گے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, آپ جا کے پروٹیکٹ کریں گے؟ نہیں بھائی, وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں. ان سے غلطی ہوئی, اللہ کے واسطے ان کو معاف کر دو, اور اگر انہوں نے کہہ بھی دیا تو بھی ہم یہ بات نہیں مانتے. تو یہ آپ کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا آتھر کو. لیکن اگر تم نے آتھر کو پروٹیکٹ نہیں کیا تو جو ریڈرشپ ڈیولپ ہو رہی ہے ان دو ایریا سے, جو سوشل سائنٹسٹ پیدا ہو رہے ہیں اور جو فوک ایستھیٹیشینس پیدا ہو رہے ہیں, دے گوئنگ ٹو کل دی آتھر ایٹ دی کاسٹ آف دی برتھ آف دا ریڈر. اور یہ موت صرف رائٹر کی نہیں ہوگی, رام دہمیہ کی موت نہیں ہو سکتی, مودودی کی یا اقبال کی موت نہیں ہو سکتی. اس موت کا تسلسل شروع ہو جائے گا, اس میں وہاں حنیفہ کی موت بھی ہو سکتی ہے, حنبل کی موت بھی ہو سکتی ہے, شافعی کی موت بھی ہو سکتی ہے, امام جعفر صادق کی موت, کسی کی بھی موت ہو سکتی ہے. جس خوفناک خطرے سے دو چار ہیں ہم لوگ, وہ ہے دی سینٹیٹی آف دی آتھر. اور قرآن تک پہنچیں گے وہ. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ پہنچنے والے ہیں. اگر آپ نے ہوش نہیں سنبھالا, ہوش نہیں کیا, بالکل ننگی جاہریت کرنے کا وقت ہے. ننگی جاہریت, ننگی جاہریت کا مطلب یہ کہ ان کی تذلیل اور توہین کر کے ڈیمیج کر دینا ان کا بیسک آرگیومنٹ. تو بتانا تم کہتے کیا ہو گے, ان کے بقیہ ادھیڑ دینے کی ضرورت ہے. جو آدمی آ کر امام تیمیہ کے بارے میں کہ اس کے بقیہ ادھیڑ دینے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ارے کچھ نہیں ہوتا, امام تیمیہ ایک انٹلیکچوئل جوائنٹ ہے, ان کے اوپر ایسے تھوک, وہ چاند کے اوپر تھوک تھوک تھوڑی ہو پھینکا جائے. وہ بھائی چاند کو دیکھنا ہی بند کر دیں گے لوگ, کیونکہ آتھر کی زندگی محفوظ ہوتی ہے رائٹر کی زندگی سے. سوال یہ کہ رائٹر آتھر کو ڈیفائن کرے گا یا آتھر رائٹر کو ڈیفائن کرے گا. یہ پرابلم سمجھ آئے گا آپ لوگ کو, جس پرابلم کا کہ بابا بلے شاہ کو ایسا انٹرپریٹ کرو کہ بابا بلے شاہ کی ایسی تفسیر کر دو کہ بابا بلے شاہ کو پڑھنے کے بعد یہ پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم ہندو رہو, مسلمان رہو, سکڑے رہو, کون رہو, تم کوئی فرق نہیں پڑتا, بس ہو ہو کرتے رہو. دفاع پڑتا ہے تم ہو ہو کر دو, رام رام کر لے, وہ گرو گرو ہے. ڈزنٹ میک اینی سینس. حقیقت تو ایک ہی ہے نا, ایک ہی ہے حقیقت. کہیں سے بھی پہنچو, پہنچ جاؤ گے کہیں نہ کہیں. بابا بلے شاہ نے یہ ہے بابا بلے شاہ کا, بابا بلے شاہ نے اصل میں یہ کہا. کون جا کے بابا بلے شاہ کے زمانے کی پنجابی سیکھے, پھر اسے پڑھے, پھر اسے سمجھے؟ کیوں سمجھے؟ پہلی بات ہے ہی ریلیونٹ. کیا کریں بابا بلے شاہ کو پڑھے؟ چلو یہ کہہ رہا ہے کسی نظر میں دو چار دھندے کر لو, بک بک کر لو, سو جاؤ. ایک وقت آئے گا نیچرلائز ہو جائے گا یہ آپ کے معاشرے میں کہنا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارا مذہب کیا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. بھول جاؤ سو کہ تم کون ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو. وہ جو بلا کی جانے میں کون جو اس نے پڑھی, اس نے میں نے پوچھا, سی بی ایم میں پڑھاتا ہوں, وہاں پہ وہ آیا, وہاں پہ اس نے آ گیا گانا گایا. میں نے بھی وہ پڑھی, میری شادی پنجابیوں میں ہوئی ہے اور پڑھے لکھے پنجابی ہیں جو جانتے ہیں زبان اور سلسلے سے بیٹھے ہیں. تو میں ان کے پیر کے بعد میں نے کہا آپ لوگ کیا یہ وہ کہہ رہے ہیں بابا بلے شاہ یہ کہتے ہیں؟ لاہل والا بالکل نہیں کہتی ہے. میں کہا وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں, میں موسا ہوں یا کراؤں ہوں, یہ کیا ہے ایسا ہی ہے؟ بولے نہیں بالکل نہیں, وہی کہنا ہے کہ میں اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہوں, پتہ نہیں میں نیک ہوں یا بدماش ہوں, میں یہ عبادت جو کرتا ہوں یہ عبادت صحیح ہے یا منافقت ہے, میں جو نماز پڑھتا ہوں وہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں یا میں جو ہے اپنے آپ کو اپنے نفس کو دھوکہ دیتا ہوں. یہ انہوں نے جو انٹرپریٹیشن, میں نے کہا اچھا میں نے وہ سی ڈی ایم میں مجھے سب نے پڑھا سب کرتے رہے. اس کے بعد جب وہ باہر نکلے تو میں نے پوچھا بھائی اس کا کیا مطلب تم نے سمجھا؟ کا مطلب یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کے لیے کہاں جھانکو, اپنے اندر جھانکو. تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں, ایسا ہوں نہ موسا ہوں. اب یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ تو ہمیں لوگوں نے بتا دیا کہ ہندوؤں کو مارو اور سکھوں کو مارو. اچھا یہ کہہ رہے ہیں بابا بلے شاہ کہ کسی کو مت مارو. تو کون پاگل کا بچہ ہوتا ہے ابھی مارنے کے لیے نکل دوڑ؟ تو نہیں, یہ سب لڑائی مار پٹائی جنگ یہ سب بری باتیں ہوتی ہیں, سب لوگوں کو شرافت پہ بیٹھ کے تمبورے بجانے چاہیے. یہ پیس, بابا بلے شاہ کا پیغام ہے پیس. ہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم کے دشمن کون ہوتے ہیں؟ ہم کے دشمن ہوتے ہیں مذہبی لوگ. مذہبی لوگ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, یہ موسیٰ ہے اور یہ فرعون ہے, اور موسیٰ اور فرعون کی جنگ انیویٹیبل ہے. تو اصل جنگ تو لڑی جاتی ہے دل کے اندر. اچھا پانی پت کی پہلی لڑائی ہے وہ سب ہو رہا ہے بدماشی کی. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو عام طور پر جو میں پیر صاحب کے پاس گیا, ابھی گیا تھا لاہور, تو جلال پور شریف کے پیر ہیں. تو دو بھائی ہیں, ایک تو وہ اندر رہتے ہیں باہر نہیں نکلتے, تو ان کے پاس تو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. دوسرے جو رہتے ہیں ان کے پاس گیا, ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے کچھ کیا نہیں, آپ نے کچھ لکھا نہیں, اور دیکھیں لوگ تو یہ سمجھیں. بولے لعنت بھیجتا ہوں ان کو, ایسا ہے ہی نہیں, میرے ہزاروں مرید ہیں, کوئی مجال نہیں ہے کوئی یہ کہہ دے. اور یہ کہ اس سے آخری جملہ ہو جو انہوں نے, کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ بابا بلے شاہ نے کیا کہہ دیا؟ اس سے کوئی ایسا خاص فرق پڑتا نہیں. ہم تو دیکھتے ہیں حضرت علی نے کیا کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اور صحابہ نے کیا کہا تھا بھائی, اس میں جو چیزیں بابا بلے شاہ نے کہیں ان کی ہم تعریف واریف کر دیتے, ہم کو بابا بلے شاہ کے وہ تھوڑی ہے, ہمارا سلسلہ تو جا کے ملتا بھائی حضرت علی, ہم تو اس سے تھوڑی, بابا بلے شاہ نے بھی جو کہہ دیا ماشاءاللہ ٹھیک ہے, لیکن اگر نہیں بھی کہا تو بھی ٹھیک ہے, ڈزنٹ میٹر, لیکن میدان تو کھلا چھوڑ دیا نا. بابا بلے شاہ کی ڈیتھ واقع ہونی شروع ہو گئی ہے, جو بھی تر نوالے ہوں گے ان کو کھا جائیں گے, ہے نا. وہ جو ہے ابھی بایو ایتھکس گروپ ہے ایس آئی یو ٹی کا, اس کا میں ممبر ہوں, تو اس میں ایک پروگرام ہوا جس میں ٹینا ثانی آئی, ٹینا ثانی کو آنا تھا اور ٹینا ثانی نے آ کے اس میوزک تھراپی سے ہیلنگ کی, لوگوں کی علاج کیا, آ کے گانا وانا گایا تو سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے یا ٹھیک ہو سکتے ہیں. انہوں نے اپنی ایک تھیوری بنا لی ہے اسپیچ تھراپی کی, اس میں تھوڑا سا انہوں نے پپلو وپلو فٹ کر دیا, وہ تھوڑا بہت فلسفہ پڑھ لیا, پائتھاگورینز وغیرہ کوئی پڑھ لیا, وہ پہلے میں تھوڑی بکبت کی, اس کے بعد انہوں نے گانے وانے سنائے. میں نہیں گیا تھا لیکن مجھے پتا چلا, مجھے بھی اس میں انویٹیشن تھی, میں نہیں جا سکا تو میں محروم رہ گیا اس تھراپی سے, لیکن یہ کہ اس طرح کی تھراپی. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کے سورس آف انسپریشن, یا ان کی سورس آف انسپریشن ہے پروین, خالدہ پروین کیا, آبدہ پروین, آبدہ پروین بھی صوفی ہیں اور وہ بھی کر رہی ہیں لوگوں کا, وہ بہت پہنچی ہوئی ہیں, وہ سب اس طرح پہنچے ہوئے لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں, اور بنیادی طور پر وہ سب کون ہیں, صوفیہ اکرام کے جانشی ہیں, وہ لوگ صوفیہ کی باقیات ہیں. تو صوفیہ کی باقی, صوفیہ کا جو رتبہ ہمارے معاشرے میں اور تہذیب میں یہ ہے کہ وہ خدا اور بندے کا تعلق پیدا کرتے ہیں, ہے نا, خدا آپ کو تیار کرتے ہیں کہ آپ خدا سے ڈرے نہیں بلکہ آپ خدا سے محبت ہیں, رسول سے اور خدا سے محبت کرنے پہ آپ کو تیار کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ تو کو کیسے پتا چلتا ہے کہ کون سا صوفی بڑا ہے اور کون سا صوفی چھوٹا ہے, یہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے, عوامی سطح پر وہ صوفی جو آپ کی دنیا کے معاملات زیادہ ٹھیک کرتا ہے وہ زیادہ پہنچا ہوا صوفی ہوتا ہے, وہ صوفی, یعنی کہ آپ جس صوفی کے پاس جائیں اسے کہیں ہماری بھینس جو ہے وہ دودھ نہیں دیتی اور بابا دعا کر دیں بھینس دھڑ دودھ دینا شروع کر دیں, تو آپ سمجھیں گے نا کہ بابا کی پہنچے گا, بابا کی پہنچ کا تعین آپ کسے کریں گے, دودھ کی مقدار, بھائی پکڑا گیا وہ چھوٹ جائے, بچہ بیمار ہو جائے ٹھیک ہو جائے, یو نو بابا سے بابا یہ کر دیتے ہیں, دعا کر دیتے ہیں اور اللہ ان کی دعا سن لیتا ہے ٹھیک ہے, لیکن بابا اصل میں یہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے, اصل میں بابا یہ کرنے بیٹھے ہیں کہ تمہیں بتائیں کہ اللہ تمہیں کیسے معاف کرے گا, تم کیسے ٹھیک ہوگے. لیکن ایسا تو نہیں ہو رہا, ہمارا صوفی سلسلہ تو ہم نے کرپ کر کیا خود ہی, تو ہم ان صوفیہ کے پاس نہیں جاتے جو ہمیں بولتے ہیں بھائی یہ چکر یہ مسئلہ, اگر تمہیں جواب نہیں ملے اتنا مسئلہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, قناعت کرو, محنت کرو, مزدوری کرو, گڈھا کھودو, نوکری نہیں ملے تو کوئی بات نہیں, انشاءاللہ اللہ اس میں برکت دے گا, اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تمہیں اطمینان دے دے, مطمئن کر, یہی ہے نا اللہ کا فضل, اللہ کا فضل, تم نوکری میں تلاش نہیں کرو اطمینان میں تلاش کرو, لیکن تم اس کے بعد بھاگ جاؤ, بولو یار یہ تو اچھی بات نہیں, کہہ رہا گڈھے وڈے کھودو, صحیح آدمی نہیں ہے, جو صحیح آدمی ہے اس کو ہم صحیح نہیں مانتے, ہم اس کے پاس جاتے. تو پرابلم یہ ہے کہ جس پرابلم جو جس چیلنج کو ہم فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو آتھرس تھے ان کی ڈیتھ کے عمل میں ہم شرکت کر رہے ہیں, اور ریڈرز کی جو ضرورت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, وہ ریڈرز جو قرآن کے ریفرنسز کوٹ کرتے ہوئے ہمت نہیں پڑتی تھی ان کی, ایک دم سے اٹھا کے قرآن کے آیات کوٹ کر دیتے, ایک لمحہ نہیں لگاتے, ایک لمحہ نہیں لگاتے حدیث کوٹ کرنے میں, ایک لمحہ نہیں لگاتے بڑے بڑے ہمارے آئمہ کو کوٹ کرنے میں, نہ عربی جانتے ہیں, نہ فارسی جانتے ہیں, نہ اصول الدین جانتے ہیں, نہ اصول الفقہ, کچھ نہیں جانتے, اور تھڑا تھڑ کر رہے ہوتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر رہے, اس کے نزدیک میں ایک عام آدمی کیا کرے, بھائی اس نے کوٹ کر دیا صحیح ہے, چلو مان لو اس کو, چلو مان لو اس کو, مان اس کے نتیجے میں موت واقع ہوتی چلی جاتی ہے اس ٹیکسٹ کی, اس ری انٹرپریٹیشن کے ساتھ. تو پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جو آتھر کی ڈیتھ ہے اس کو انڈورس کرنے ہاتھ پیر ڈال کر, اور اگر ہم نہیں جاگے, ہماری ریلیجیس فورسز جو کہ عموماً ہے اغلب امکان یہ کہ نہیں جاگے گی, تو اگر وہ نہیں جاگی تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کے جتنے بڑے تھنکر سب ولگرائز ہو جائیں گے, تو پہلی سطح پہ وہ کام کریں گے ان لوگوں سے جو جتنے دور ہیں, اور ہوتے ہوتے آپ کے کلاسیکل لٹریچر تک پہنچیں گے, اور کلاسیکل لٹریچر کے بعد سننا اور قرآن سب پڑھنا. دیٹ از دا پرابلم وچ وی ہیو ٹو کاؤنٹر. تو دو سطح پر آپ کو کام کرنا ہے. نمبر ون, ایک آپ کو یہ بتانا ہے, ٹو ڈبل ایج اسٹریٹجی ہمیں اختیار کرنی ہے. ایک نمبر ون, کہ ہمیں ان اسلاف کو جنہوں نے اسلام کے لیے کچھ بھی کیا ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے اس طرح کہ جو انہوں نے ٹھیک کر دیا, اور جو انہوں نے غلطی کی اس میں قبول کرنا ہے کہ بھائی جن سے یہ غلطی ہو گئی. کوئی بات, غلطی ہو گئی, انسان ہے, فرشتے تھوڑے ہیں, نہ پیغمبر ہے کہ غلطی نہیں کریں گے. غلطی ہو گئی, کوئی بات نہیں, اللہ ان کو معاف کر دے گا, ہم بھی ان کو معاف کر دیتے ہیں, لیکن ان کی غلطی کو ہم آؤٹ آف دا وے جا کے پروٹیکٹ نہیں کرتے. اگر علامہ اقبال نے کوئی غلطی کر دی تو آپ نے بھائی غلطی کر دی, ریکنسٹرکشن لکھ دی, ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ میں بے شمار کانٹرڈکشن, پتا نہیں کانٹرڈکشن ہے بھائی, لیکن یہ کہ غلطی ہو گئی اقبال سے, اللہ بھی ان کو معاف کر دے گا, ہم بھی ان کو معاف کر دیتے, لیکن اقبال نے اگر کہہ دیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, حجت نہیں ہے, حجت اسلام نہیں ہے. علامہ اقبال, علامہ اقبال سے غلطی ہو گئی. علامہ اقبال نے بکسا کا ایلن ونٹال, لائبنیز کا مونادولوجی, کانٹ کا آئیڈیا ٹرانسینڈینٹل آئیڈیالزم, اور نیچے کا سپر مین کس طرح ریکنسائل کر دیا بھائی اسلام سے, بتائے نا کہاں ہے, ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے, بتایا ریکنسٹرکشن آف ریلیجن طور میں کون سا آرگیومنٹ انہوں نے دیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہو کہ ایلن ونٹال ریکنسائل ہے اسلامک کنسپشن, اسلامک میٹافزکس کے ساتھ. کہاں انہوں نے بتایا, کوئی آرگیومنٹ نہیں. کہاں انہوں نے بتایا کہ جو مونیٹ کی ونڈو لیسنیس ہے وہ کنسسٹنٹ ہے ریولیشن کے ساتھ, بتایا ہمیں. کہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیچے کا یوبر مانش کنسسٹنٹ ہے اسلامک کنسپشن آف پرسنالٹی کے ساتھ, کہاں بنایا, کوئی نہیں بتایا انہوں نے, کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے, ریڈیکولس, کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. بس انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے کہہ دیا تو آپ نے سمجھ لیا کہ ریکنسائل ہو گیا. بھائی بتائیں نا آرگیومنٹ میں کہاں ریکنسائل ہوا ہے, کوئی ریکنسیلیشن نہیں, ریڈیکولس, ابسرڈ, ابنوکشس, اس کو ہم ڈیمولش کر کے رکھ دیں گے. اگر کسی نے پیش کیا کہ علامہ اقبال یہ پیش کرتے ہیں, لہذا پرنسپل آف موومنٹ جسٹیفائی ہوتا ہے ان چار قسم کے ایکلیکٹسزم سے, تو ہم اسے ادھیڑ کے رکھ دیں گے, اور ہم یہ کرنے کو جا رہے ہیں. یو نو واٹ آئی مین, اگر مولانا مودودی یہ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے عبد الرحمان بن عوف جا کے گلیوں میں پوچھتے, پھر عبد الرحمان بن عوف کوئی گلیوں میں جا کے نہیں پوچھ رہے تھے, آپ کا کیا خیال ہے, تیلیوں تمبولیوں سے جا کے پوچھ رہے تھے کہ ابو بکر یا وہ کیا کہتے ہیں وہ عثمان یا علی ہے, یہ ڈیموکریسی تھی, وہ غلطی ہو گئی, ہم سروس کریں گے کہ نہیں, غلطی کی ہے انہوں نے, کوئی کنسسٹنٹ نہیں ہے, ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیجر کا کوئی تعلق نہیں ہے اس عمل سے جو وہ کر رہے تھے. اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا اکیڈیمکلی, اور سب سے کمزور ہے ان کی پولیٹیکل تھیوری وہیں پر جہاں پر وہ یہ انٹلیکچوئل لیپ لیتے ہیں. اس کی فلوسافیکل کانٹرڈکشن کو بالکل ایسے ہی دکھایا جا سکتا ہے جس طرح یہاں پیالیوں کو دکھایا جا سکتا ہے, بالکل اس طرح میں بتا رہا ہوں پورے کانفیڈنس, 10 سال سے پولیٹیکل تھیوری پڑھ رہا ہوں, بالکل ایسے بتایا جا سکتا ہے جس طرح یہاں پر یہ پیالیوں کو بتایا جا سکتا ہے, اور ان پیالیوں کی ایگزسٹنس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اس طرح اس آرگیومنٹ کو کولیپس کیا جا سکتا ہے جس کی بنیاد پر وہ اس ریڈیکولس ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیجر کو ڈیفینس دیتے ہیں, اور ہم یہ بتائیں گے بھائی ان سے غلطی ہوئی ان کو معاف کر, لیکن انہوں نے جو اچھا کام کیا اس کو ہم, تو ڈبل ایج ایکٹیویٹی ہے. ایک ان کی کمزوریوں کو بتانا, دیکھیں تھاٹ زندہ رہتی ہے اس کی کمزوریوں کی بنیاد پر, کہ اس کو کریٹیکلی ایویلویٹ کر کر جو بچ گیا اس کو محفوظ کر لیا, اور جو کمزور تھا اسے نکال پھینکا, اس کے نتیجے میں انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ڈیولپ ہوتا ہے. اور اگر آپ نے اس کو مقدس گائے بنا کے رکھ دیا تو آپ اس عمل میں شرکت کریں گے جس کے نتیجے میں ڈیتھ آف دی آتھر ایونچولی پیدا ہوگی. اگر آپ نے کہا کہ یہ تو انہوں نے کہہ کے چلے گا امنا صدقنا, اس پر عمل کرتے چلے جاؤ اور پٹتے چلے جاؤ, یعنی کہ آپ نے الیکشن ہارنا شروع کر دیا تھا اسلامی تحریکوں نے 1950 کے بعد ہی, اب تک کے ہارے جا رہے ہیں, صحیح ہے نا. اس کی بنیاد وہ کہتے ہیں ہمارا اخلاص کی کمی, اخلاص بھی ہمارے استاد بتا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں, جب جماعت اسلامی والے پہلا الیکشن ہارے, دوسرا الیکشن آ رہے تو تیسرا الیکشن آ رہے تو ان میں ایک آدمی تھے جنہوں نے کہا کہ یہ ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیجر کے اوپر انہوں نے فنڈامینٹل کریٹک ڈیولپ کی جس کو کسی نے پڑھنے سے انکار کر, تو انہوں نے کہا بھائی میرے بس سے باہر ہے، یہ تو پولیٹیکل پروسیجر ٹھیک نہیں ہے، میں جا رہا ہوں پہاڑیوں پہ. انہوں نے کچھ بکریاں خریدی اور پہاڑ پہ چلے گا، اس کے بعد سے کبھی نہیں ہے. اور پہاڑ پہ آئے انہوں نے اسلامی ریاست قائم کر دی، کیونکہ بالکل شرح نافذ کر دی. شرح کو کوسی نے بریک نہیں کیا، کیونکہ بکریاں شرح کو بریک نہیں کر سکتی، اور بکریوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کا انتقال وہیں پہ تشریف مل گیا نیچے. تو ایشو یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اس ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیجر کی انٹرنل کریٹک دی، آپ نے وہ سنی نہیں، کام بن گئی، جس کے نتیجے میں تھاٹ اسٹیگنٹ ہو گئی اور آپ کوئی وائبل پولیٹیکل اسٹریٹجی ڈیولپ. 50 سال بہت بڑا عرصہ تھا کہ آپ ایک زبردست قسم کی پولیٹیکل آلٹرنیٹو ڈیولپ کر لیتے، لیکن آپ نے نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ ایمان لے رہے ڈیموکریٹک پولیٹیکل پوزیشن پر ایبسٹریکشن کے اندر، اور آپ نے اپنی ناکامیوں سے بھی نہیں سیکھا. تو میں بتانے کا مطلب یہ کہ آپ کو دو کام کرنے ہیں. آپ کی اسلام کی راہ میں جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کو آپ سوشلسٹ اور سیکولر کے لیے تر نوالا نہ بنا کے پیش کریں کہ ہم انہیں مسلمان ہی نہیں ہیں، حالے بدماش ہیں، کافر ہیں. نہیں، یہ نہیں کرنا. آپ نے کہنا نہیں، یہ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ ٹھیک کیا، یہاں پہ یہ غلطی کر گئے، یہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ چیزیں ٹھیک ہیں، اس کو ریکنسائل کر لیں. یہ ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ امت کو جوڑیں گے. اور یہ کام اگر آپ نے کرنا شروع کر دیا تو اس کے نتائج آئیں یا نہیں آئیں، آپ انتقال کر رہے ہیں، نتیجے نہیں، لیکن ایونچولی اس کے نتیجے میں ایک ایسا ڈسکورس آپ پیدا کر دیں گے جس کے نتیجے میں آپ اپنے آتھرز کو بچا لیں. اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ پوسٹ اسٹرکچرلزم ڈیمالش کرنے کو تیار ہے آپ کے تمام آتھرز کو، اس طریقے سے کہ کوئی ان کو پہچاننے والا نہیں بچے گا. ان کی شکل جس طرح بائبل کا اثر ہوا ہے نا، بائبل میں آتھر کی ڈیتھ واقع ہو گئی. اب بائبل کیا ہے کسی کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا ہے. جب پوپس کوئی پکڑ کے پوچھ لو کہ کیا ہے، نہیں بتا. کیوں؟ کیونکہ موت واقع ہو گئی. ڈیتھ رائٹر ریڈر نے آتھر کو قتل کر دیا، ریڈر نے مار ڈالا ہوتا ہے. ریڈر آتھر کو مار ڈالتا ہے. بیچ یہ کہتا ہے کہ ریڈر کو آپ روک نہیں سکتے آتھر کی موت سے، آتھر کو قتل کر دیں گے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پوز اسٹرکچرلسٹ نہیں ہے نا بھائی، ہم یہ کہتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو پروٹیکٹ دی آتھر. وی بلیو ان اسینشلزم، وی بلیو ان فاؤنڈیشنلزم. تو ہم فاؤنڈیشنلسٹ ہیں، ہم اسینشلسٹ ہیں، اینڈ وی آر گوئنگ ٹو پروٹیکٹ. اور اگر ہم پروٹیکٹ نہیں کر پائے تو ہم سے زیادہ ذہین لوگ دنیا میں آئیں گے جو یہ کام کریں گے. آپ اس سے نہ دیکھیں کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ کو پنجابی آتی ہے، آپ پنجابی لٹریچر کے اندر پروٹیکٹ کریں اسلام کی ایستھیٹکس کو. اگر آپ پشتو جانتے ہیں تو پشتو کے اندر آپ اسلامک ایستھیٹکس کو پروٹیکٹ کریں. اگر آپ سندھی جانتے ہیں تو سندھی زبان میں اسلامک ایسٹھیٹکس کو پروٹیکٹ کریں. سب سے مشکل مقابلہ جو ہوگا وہ اردو میں ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ کام اردو میں ہوگا. اردو میں کر نہیں سکتے، بہت مشکل ہے اردو. یعنی کہ اردو میں ترقی پسندوں نے جو کیا ان کو بڑی بری شکست دی، روایت پسند لوگوں نے ان کو ٹکنے نہیں دیا. ہوں میں اتنا زیادہ ادب نہیں جانتا، لیکن ان کو جس ریزسٹنس کا سامنا ہوا اس میں وہ کر نہیں سکے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے مدارس نے بہت کچھ اردو میں اتنا پروڈیوس کیا ہوا ہے کہ اس کو وہ نہیں کر سکے. لیکن آپ نے اپنی زبانوں کو چھوڑ دیا، فوک لٹریچر کو چھوڑ دیا، اور آپ نے اپنی انٹیلیجنسیا کو چھوڑ دیا. تو انٹیلیجنسیا الٹی سیدھی حدیثیں جوڑ کے آپ کے جو اسٹیبلشڈ آتھر ہیں ان کی کلینزنگ. یعنی کہ آپ سوسیولوجی میں جائیں، اچھے خاصے مذہبی لوگ امام خدون کو نیشنلزم کا چیمپئن کے طور پہ پیش کریں. سارا نیشنلزم نکالتے ہیں امام خدون سے. اور جب ہم نے امام کلزون کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا جس میں ہم نے بتایا کہ میٹا ایتھکس ہے، اور ہم نے جتنے مذہبی رسالے ہیں ان سب کے اندر وہ بھیجا، وہ سب انہیں ریجیکٹ کر دیا. کہا کہ یہ جو ہے ہمارے اسکوپ سے، ہمارے اسکوپ آف دی جرنل پہ فٹ نہیں بیٹھتا. جس کے اندر ہم نے یہ بتایا کہ بھائی اللہ امام کلزون کوئی سوسیولوجسٹ نہیں تھے، وہ ایک آرتھوڈاکس مسلمان تھے، وہ کوئی ہسٹورین نہیں تھے، وہ ایک آرتھوڈاکس مسلمان. تو اگر تم کمپارٹمنٹلائز کرو سوسیولوجی کے اندر فلاسفی آف ہسٹری کے اندر کمپارٹمنٹلائز کر کے اپنے انٹلیکچوئلس کو لے جا کے دیکھو گے تو تم ان کو ان کی میٹافزکس سے کاٹ دو گے اور تم یہ سمجھو گے سوسیولوجی ایک نیوٹرل میتھڈالوجی ہے معاشرے کو سمجھنے کا. تو تم پوری پوری سوسیولوجی کی جو پریزمپشن ہے آپ کے انالیسس میں ڈالو گے. وہ کھڑے ہو کے کہتا امام خلدون بھی تو یہی کہتے ہیں کہ اصل چیز ہوتی ہے اسبیا. بھائی اسبیا تو ہوتی ہے لیکن اسبیا ٹھیک کر رہی ہے ٹھیک نہیں کہ کیا اس کا کوئی کرائیٹیرین امام خلدون نے دیا ہے پیش کیا ہے نہیں کیا. وہ کہتا ہے یونیورسل تہذیب ہے اسلام خلدون. تو اگر وہ اسبیا کی بات ہے یہ نہیں کہنا چاہیے نا کیوں کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن و سنہ کی بنیاد پر یہ طے کیا جائے گا کہ تاریخ کا دھارا صحیح سمت میں بہ رہا ہے یا غلط سمت میں بہ رہا ہے. اگر تاریخ کا تعین صرف ازبیہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے تو پھر تو آپ یہ بتا ہی نہیں لیتے کہ تاریخ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہی ہو رہا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں خلیفہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے اس کو جانچا اور پرکھا جائے گا قرآن و سنہ کی بنیاد. لیکن آپ اس پوری بحث کو مائنس کر دیتے. تو سوسیولوجی کو آپ ایک ویلیو نیوٹرل چیز کے طور پر جب پیش کریں گے تو خلدون کی آپ ایک ایسی ری انٹرپریٹیشن کریں گے جس میں خلدون کا وہ ایسپیکٹ کنسسٹنٹ رہے گا جو کنٹمپرری سوسیولوجی سے کنسسٹنٹ ہے, اور خلدون کا وہ ایسپیکٹ جو کہ کنٹمپرری سوسیولوجی سے کنسسٹنٹ نہیں ہے اسے آپ کلیئر کر دیں گے. ایک وقت آئے گا لوگ بھول جائیں گے, اور ایک وقت آئے گا کہ قرآن و سنہ کا کیا رول تھا خلدون کے انالیسس کے اندر وائپ آؤٹ ہو جائے گا لوگ. اس کے لیے ایک ایسا ذہن درکار ہوگا جو اس کے یہ کہہ تو سکے نہیں بھائی خلدون یہ بھی کہہ. لیکن کیا ایسا ذہن پیدا ہونے کے امکانات باقی رہیں گے یا نہیں؟ ابھی ہمارا دوست بتا رہا تھا کہ اس کے اسکول میں ایک بچے کے پاس ایک کہانی تھی دا گریٹ کنگ آف اریبیا. اس میں گریٹ کنگ کیا تھا؟ گریٹ کنگ وہ تھا جو اپنی اس کی ایک بیوی سے محبت کرتا. چار کلاس فورتھ کلاس کے بچے کے لیے کہانی ہے. وہ آدمی جو تھا بادشاہ جو تھا اس اپنی بیوی سے بڑی محبت تھا. تو بیوی کو اس نے ایک ان لیجیٹیمیٹ ریلیشن شپ میں دیکھ لیا ایک دوسرے آدمی کے. تو اس نے کیا کیا بیوی کو اس آدمی کو قتل کر دیا اور بیوی کو کوٹے بٹھا دیا. چار کلاس کے بچے کا کورس ورک ہے سمجھے نا. والدین کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے جا کے کیا پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے. ان لیجیٹیمیٹ ریلیشن تو اس نے بیوی کو بنایا کوٹھے بٹا دیا اور خود جو ہے بادشاہ. پھر بادشاہ نے کیا کہ اب میں شادی کروں گا لیکن مجھے عورت سے تو ہو گئی نفرت تو میں کیا کروں. تو شادی بھی میں کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے وکیل نے وزیر نے کہا کہ بھائی آپ شادی کریں اور صبح اس کو مار. اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے شادی کر دیں صبح مار دیں شادی کر دیں صبح مار دیں کہ صبح کسی اور کے ساتھ وہ ہو جائے اس کے لیے روزانہ قتل. تو اس نے ہزاروں عورتوں کو قتل کر دیا ٹھیک. ہزاروں عورتوں کو قتل کر دیا. اس کے بعد ہزاروں عورتوں کو قتل کرنے کے بعد اس نے وزیر کی بیٹی کو دیکھ لیا بادشاہ. اس نے وزیر کی بیٹی میں اس سے شادی کروں. وزیر بہت پریشان ہوا اس نے مار دیا. تو اپنی بیٹی کو اس نے بتایا اس نے کہا بھائی مجھے معاف کر دو تم بھاگ جاؤ. تو وزیر کی بیٹی نے نہیں آپ میری اس سے شادی کر لیں میں دیکھ لوں گی. بڑے بڑوں کو دیکھا نہیں بادشاہ. تو بادشاہ شادی کی تو وہ اس نے وزیر کی جیسے اس نے شادی وہ کمرے میں اس نے اس کو کہانی سنانی شروع کر دی. لڑکی نے بیوی نے کہانی سنا صبح تک کہانی سناتی ہے وہ الف لیلہ کی جو کہانی ہے نا وہ ہے. کہانی سنانی شروع کر دی صبح ہوئی تو بادشاہ کا اس کو وہ آ گیا مارنے والا. اس نے کہا نہیں ابھی نہیں کہانی تو رہے گی نا کل سنی. تو وہ اتنی کہانی سنائی کہ بادشاہ کو اس سے موت ہے یہ صحیح ہے. اور اس کے بعد کوشچن آنسر تو بچے کا کوشچن آنسر لکھوائے تو وہ ظاہر ہے فلسفی ہے. وہ لڑکا جو ہمارا دوست ہے اس کا بیٹا وہ اس کے ساتھ تو انٹریکٹ کرتا ہے فلسفی ہے. تو اس نے کوشچن لکھا ہو واز فلاں. تو اس نے کہا ہی واز اے بیڈ بیڈ. بچے نے اسے ایک بیڈ. تو کتاب میں کیا لکھا ہے دا گریٹ کنگ آف اریبیا گریٹ کنگ. بچے نے کہا ہی واز ناٹ اے گریٹ کنگ ہی واز اے بیڈ کنگ. اس نے ان کو سارے جوابات دیے اس طرح کے سارے اپنے اپنے ذہن کو سوچ کے جواب دیتے بچوں. ٹیچر نے سارے سوال غلط کر دیے اور بچوں کے لیے بچہ بڑا روتا ہوا آئے گا کیا تو وہ چیزیں ہمارا دوست جو ہے نا وہ گیا اس نے کہا میں جا کے بات کرتا ہوں ایسی کی تیسی وہ گیا اس نے کہا بھائی آپ نے کیوں کہا بولے گا بھائی گریٹ کی میں بھائی گریٹنیس کا کیا تصور ہے آپ کے پاس کس بات ہے گریٹ ہزاروں عورتوں کو اس نے قتل کر دیا آپ خود بچا رہے ہو اپنی بیوی کو اس نے کوٹے بٹھا دیا وہ جو ہے روزانہ مار مار کے عورتوں کو قتل کر رہا ہے اپنی نفس پرستی کے تو گریٹ کہاں سے ہو گیا یہ تو بیڈ نہیں نہیں کتاب میں تو یہ لکھا ٹیچر کی ذہنی سطح دیا تو ٹیچر نے کہا ہمارا جو دوست نے کہا آپ اسے اچھا کنگ سمجھتی ہیں یا برا کنگ سمجھتی ہیں بولے میں تو اسے برا سمجھتا بولے تو پھر میرے بچے نے صحیح لکھا ہے نا بولے ہاں صحیح لکھا لیکن اس نے کتاب میں جو لکھا وہ تو نہیں لکھا وہ ماننے پہ ہی تیار وہ سمجھا جائے گا اس کا دماغ چکرا گیا اس نے پورا ایک لیٹر لکھ کے پرنسپل کو دیا کیا ہر ماں باپ جا کے کر رہے ہمارے بچے جب یہ پڑھ کے نکلیں گے جب جیسے میرے بچے کو انہوں نے اسکول میں لکھ کے دیا کہ بچہ انسان کپڑے کیوں پہنتا ہے ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ یور باڈی فرام ویدر دا پرپز آف کلوزنگ از ٹو پروٹیکٹ یور باڈی فرام ایکسٹرنل ویدر میں نے کہا نہیں نہیں ہوتا دا پرپز آف کلوزنگ از ٹو پروٹیکٹ اور یور ماڈیسٹی دیٹس دا جسٹیفیکیشن اور یہ کہ پھر میں نے سوچا دیکھو حضرت آدم نے جب وہ کھایا تھا پھل تو پھل کھاتے ہی قرآن کے اندر اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ جیسے نا پھل کھایا سب سے پہلا ریئیکشن آدم کا ہی تھا اپنا جسم چھپایا اپنے آپ کو چھپایا پتوں میں چھپایا آدم واز اے میل ہی واز اے مین حیا جو ہے عورت مرد دونوں کے اوپر یکساں طور پر اثر تھا حیا کوئی عورت نہیں مرد دونوں کی ہے اور یہ تو قرآن کے اندر لکھا پہلا کام سیلف اویئرنیس کا پہلا ایکسپریشن ہے حیا چھپایا انہوں نے اپنا جو پر پتوں سے باہر نہیں نکل رہے تھے اب اس کی انٹرپریٹیشن کہتے نہیں وہ ڈر رہے ڈر کے مارے چھپ رہے ڈر کے مارے ہاتھوں چھپائیں گے اپنا جسم چھپائیں گے بھائی منہ چھپائیں گے نا بھاگ جائیں گے جیسے اس کی یہ تو وہ انہوں نے غلط کر لیا میرا بچہ میں نے کہا بیٹا تم نے بالکل صحیح لکھا میں نے کہا میں ٹیچر پہ آ گیا میں نے کہا ویدر کو تو ماسٹر کر لیا تو پھر کیا کپڑے نہ پہنے لوگ گرمیوں میں آپ لوگوں کے پاس اے سی وغیرہ ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کپڑے پہننے کی پھر لوگ کپڑے نہ پہنے اس کا مطلب آپ نے اگر بولے یہ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ عجیب بات کر رہے ہیں آپ میں خاتون ہوں آپ کس طرح میں نے کہا بھائی آپ نے کیوں کاٹا پھر کیا مطلب ہے اس کا اگر سردیوں کو آپ نے ڈومینیٹ کر لیا تو پھر نہیں پہننے کی ضرورت ہے نا کپڑے نہیں یہ تو میں نے کہا یہی تو آپ نے لکھا ہے ویدر اس کا اور بولے کتاب میں ہی لے میں نے کہا بھائی آپ کا دماغ ہے یا نہیں ہے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ ہمارے بچوں کے ساتھ تو ہم کیا اٹھا لیں اپنے بچوں کو بولے کہ آپ لوگ فضل کے لوگ یہ پرابلم کرتے ہیں یار ہمیں تو کبھی کسی نے نہیں کہا بھائی کبھی کسی نے سب کہتے ہوں گے آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے ڈسکشن ہوا اس کے بعد انہوں نے اس میں امینڈمنٹ کی کوشچن میں امینڈمنٹ لیکن میں کب کب جا کے کرتا رہوں گا ایونچولی تو میرے جو اخلاق کے جو چیزیں وہ کلینز ہو جائیں فرام ویئر ڈاس آل ایمینس کون سامان کہاں سے ہے بندر بنا ہوا ایپ بنا ہوا کتاب کے اندر ففتھ کلاس کے بچوں کے اندر بھائی یہاں سے آئے انسان ہر کلاس کے اندر بچوں کو پڑھایا جائے بھائی اسٹون ایج ہوتی ہے میٹل ایج ٹھیک ہے بات اسٹون ایج کے میں لینگویج کیسے ڈیولپ ہوئی آوازوں کی وجہ سے ڈیولپ ہوئی کیا صحیح بات ہے یہ آدم ہی نوز دا ورڈ اینڈ ہی آلسو نو دی میننگ آف دا ورڈ اس وقت کا جو سب سے بڑا تھنکر ہے نا لنگوسٹک کا جو سب سے بڑا آدمی ہے یاکس ڈریڈا وہ کہتا ہے یو ول نیور بی ایبل ٹو میٹ وتھ میننگ یو آلویز موو فرام ورڈس ٹو ورڈس جو پہلا آدمی خدا نے پروڈیوس کریٹ کیا ہے ہی نوز دا ورڈ اینڈ دا میننگ آف دا ورڈ اب آپ نے آدم کوئی دین نہیں تھا وہ انسانیت ایسے تھا مجموعی تھی کچھ بھی کہو
انٹلیکچوئل گراؤنڈ کے اوپر اس کو کچھ اس کو ریزسٹ نہیں کیا جاتا کہ اگر آپ آدم سے بات کو شروع کرتے ہیں تو وہ تو میتھولوجی ہے اور اگر آپ ڈارونین تھیوری سے شروع
وہ سائنٹیفک ہاں سائنٹیفک لیکن یہ کہ جو میں بتا رہا ہوں کہ ویسٹ کے اندر سب لوگ نہیں مانتے اگر تم جو کرسچن ٹریڈیشن ہے اس کو پڑھو لائیولا کو پڑھو بالکل ادھیڑ کے رکھ دیا ان لوگوں نے اور شروع میں جب ان کا سوشلسٹوں کے ساتھ صحیح کا ٹاکرا تھا لیفٹسٹوں کا لبرلز کا تو انہوں نے ڈارونین تھیوری کے بقیوں دھیڑ کے رکھ دیے لبرلز نے یعنی کہ اگر آپ کو ڈارونیزم پہ جو اچھی کریٹکس پڑھنے کو ملیں گے سب لبرلز کے لیے کہیں گے. نہیں مانتے لبرل میل یہ وہ کوئی نہیں مانتا, بالکل دوسری انٹرپریٹیشن دیتے ہیں اس کی. یہ تھوڑی مانتے ہیں اس سائنٹیفک سوشلزم کی لیے وہ ڈیفینس دیتا. لیکن اب 1989 میں وہ کولیپس کر گیا تو اس کو انہوں نے ایک الگ طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا ہسٹوریزم کے تھرو. تو جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کا بچہ جن انٹیلیجنسیا کے ہتھے چڑھا ہوا ہے, سڑا ہوا دماغ ہے اس کا, وہ ایسا ذہن پیدا کر ہی نہیں سکتے جو جا کے آگے چل کے اپنے اخلاق کو پروٹیکٹ کر سکے. یہ میں آپ کو بتا دوں, نہیں پروٹیکٹ کر سکے گا. کیوں نہیں پروٹیکٹ کر سکے گا؟ کیونکہ اس کی مینٹل جو سائیکولوجیکل میک اپ ہی اس کا ایسا ہو جائے گا کہ وہ کریٹیکل رہے گا نہیں ان چیزوں کی طرف, ہارمنائز ہو جائے گا. بھائی یہ بڑا خوفناک جو دور ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو بہت تیزی سے پڑھنا ہے اور بہت تیزی سے پڑھ کر ان ٹریڈیشنز کو پروٹیکٹ کرنا ہے جن ٹریڈیشنز کی بنیاد پر آپ کی اپسٹمالوجی کھڑی ہوئی ہے. ہم بھی اپنی سطح پہ کر رہے ہیں, آپ بھی کریں, سب کریں, ٹھیک ہے؟ تو میں یہیں سے روک لیتے ہیں, کوئی کوشچن کریں.
اس میں جو مطلب آپ نے گفتگو کی ہے, مطلب آخری جو نہیں کہ یہ جو مطلب ذہن جو تیار ہو رہا ہے, مطلب یہ اپنے اخلاق کو پرفیکٹ نہیں کر سکتا, یہ تو ذہن ایک مطلب ویسٹرن جو پیراڈائم اس کے اندر ہے جہاں پہ اطلاف کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, مطلب تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر تو الٹیمیٹلی یہی ہونا ہے. مطلب سوال یہ ہے کہ جو ذہن مطلب اسلامک پیراڈائم سے آ رہا ہے, مطلب یعنی مدارس سے, مطلب تو کیا اس میں یہ قوت اور توانائی ہے کہ وہ اپنے اطلاف کا تحفظ کر سکے جن کا وہ علم کروائے نہیں؟
میرے جو خطرہ یہ ہے کہ وہ نہیں کر سکتے اس وقت تک جب تک کہ انہیں پتہ نہ چلے کہ ان پہ حملہ کہاں سے ہو رہا ہے. سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک لڑائی کا ایک پہلا اصول ہوتا ہے ریشنل ایکسپیکٹیبلٹی. آپ جب چیزیں لڑتے ہیں نا تو بہتر مار وہ دیتا ہے, مار وہ مارتا ہے جس کو بہتر بلاکنگ آتی ہے, اور بہتر بلاک کرتے ہیں آپ ریشنل ایکسپیکٹیشن میں. کہ ذہین آدمی سے لڑنا آسان ہوتا ہے, پاگل آدمی سے لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنی باڈی کو بلاک ہی نہیں کرتا. تو جب وہ آپ پہ حملہ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی باڈی کو بچائے بغیر آپ پہ حملہ کرتا ہے, اس سے لڑنا مشکل ہوتا ہے. تو ویسٹ ریشنلی ورک کر رہا ہے, اس لیے ریشنلی اس کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ تیار تو ہوں اس کو پریڈکٹ کرنے پر, آپ نے آپ کو اکوپ تو کریں اس سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت آسانی سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں اس کی چیزوں کو, کیونکہ وہ سسٹمیٹیکلی پروڈیوس کر رہا ہے, رینڈملی پروڈیوس نہیں کر رہا, سسٹمیٹک ہے, کنیکٹڈ ہے. جب آپ ایک چینل کھولتے ہیں نا تو وہ سارے چینل ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور ایک آرگینک ہول آپ کو دیتے ہیں. جو میوزک کا چینل ہے اور جو کھیل کا چینل ہے اور جو خبروں کا چینل ہے اور جو ہسٹری کا چینل ہے, یہ سب ایک ہی ویلیو کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے ایک ہی نظام زندگی وہ آپ کے ذہن میں اثر انداز ہوتا ہے. تو اس کو پریڈکٹ کرنا آسان ہے. علماء نے اگر اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ویسٹرن فلوسافیکل انڈر پننگس کو, انڈر کرنٹس کو نہیں جانا تو نہیں سمجھ سکتا. اصل لڑائی جو ہوگی وہ فلسفے کی سطح پر ہی ہوگی. اگر وہ اپنے فلسفے کو نہیں جانتے وہ نہیں بچا سکیں گے, اور وہ جواز فراہم کریں گے کیا کہتے ہیں اس اپسٹمالوجی کے لیے جو کہ ڈومیننٹ. کیسے وہ آپ اپنے دفاع پیش کریں گے جبکہ ڈومیننٹ اپسٹمالوجی ویسٹرن. ہمارے محلے میں نارتھ نازم آباد میں ہمارا دوست ہے رحیم, وہ بتاتا ہے ان کے محلے میں ایک اسکول ہے آکسفرڈ کیمبرج اسکول. انہوں نے کیسا اسکول کہا, آکسفرڈ بھی ہے کیمبرج بھی ہے, کیونکہ جو عظیم ترین ادارے کنسیو کر سکے یا تو آکسفرڈ ہے یا کیمبرج ہے. تو انہوں نے دونوں کو ملا, ان کا اسکول آکسفرڈ بھی ہے کیمبرج بھی, آکسفرڈ کیمبرج اسکول. اور آپ کے جتنے اسکول ہیں سینٹ پال, سینٹ جوزف, سینٹ لارنس, سینٹ جوڈ, تو اب وہ سمجھتے ہیں, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں سینٹ ایس سی لکھتے ہیں نا, تو بہت سارے ایسے بھی ہیں سینڈ, سینڈ جو پانی ریت والی, سینڈ جوڈ, سینڈ جوز، سینڈ جوز لکھا ہوا انہوں نے، ہاں سینڈوچ کچھ بھی بنا لو. تو وہ لوگ ہیں اچھا یہ کچھ ہوگا، یہ کوئی اچھا ہی ہوگا اس میں جمع کرا دے گا پہلے آ کر اچھے. تو پرابلم یہ ہے کہ بھائی جس دور میں ہم گزرے ہیں اس میں علماء اپنے آپ کو سمجھیں دو کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، اگر انہوں نے نہیں کیا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اور اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح 18ویں صدی اور 19ویں صدی کے اندر انہوں نے قلعہ بند ہو کر اپنے اپنے اسلاف کو پروٹیکٹ کیا ہے، اسی طرح وہ 21ویں نہیں کر رہے کیونکہ وہ چھوڑ نہیں رہے نا، دیدہ دلیر ہو گئے نا، وہ تو اب اندر گھس رہے. ابھی ایک آدمی مجھے ایک مدرسے کا منتظر ٹی وی گرین شیپ ہے، اس میں 3 پیس سوٹ کا نمبر، 3 پیس سوٹ گرین شیپ اور مدرسے کا منتظر. تو بتا رہا ہے کہ یہ مدرسے والے سب ایسے بیوقوف گدے ہیں، اور یہ کہ میں آ رہا ہوں ماشاء اللہ اور میں ایسا بہترین مدرسہ، ہم نے ماڈل مدرسہ ہے، سب لوگ ایسے ہوئے. تو ان کو سب لوگوں نے کہا ہاں دیکھیں یہ بھی کوئی محترم ہے، دیکھیں کیسے ویل ٹو ڈو ہے، ویل ٹو ڈو ہے وہ، ویل ٹو ڈو، اپ ٹو ڈیٹ، ویل ٹو ڈو، اپ گریڈ ہے وہ، جو بھی ہے تھرڈ گریڈ ہے، فورتھ گریڈ ہے، اپ گریڈ ہے. دیکھو یار دیکھو مسئلہ یہ ہے، خوف کھاتے ہیں ہم لوگ. دیکھو 3% لوگ یونیورسٹی آتے ہیں، 3% 72% آ کے ایسے گھوم رہے ہیں باہر، ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا سوشل سائنس کیا الف پتا ہے نہ بے پتا، کچھ نہیں پتا. میں تمہیں بتاتا ہوں ہماری پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے اندر جو بیٹھے ہیں نا ان سے کہو کانسٹیٹیوشن لکھ کے بتاؤ، نہیں لکھ سکتے. کراچی یونیورسٹی میں 44% ٹیچرس کراچی یونیورسٹی کے انگریزی نہ لکھ سکتے نہ بول سکتے، 44% ٹیچر کراچی یونیورسٹی کے بتا رہا ہوں، پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اتنا خوف کھانے کی ضرورت نہیں، کہاں پر ہو رہے ہیں تو یونیورسٹی کے لوگ ہیں ہم کیا کریں، ایسا نہیں ہے. مجھے زندگی میں سب سے ٹف ٹائم جن اسٹوڈنٹس نے دیا وہ بنوری ٹاؤن کے اسٹوڈنٹس نے دیا، پڑھاتا تھا بنوری ٹاؤن، ایک سال پڑھایا میں، سب سے ٹف ٹائم. ان کا دماغ اتنا تیز چلتا ہے، ایک جملہ جو آپ نے شروع میں بولا ہے نا اس کو بھی وہ کاز اور چین کے اندر فٹ کر دے رہا ہے. کہ پہلے آپ نے یہ کہا پھر یہ کہا پھر یہ کہا پھر یہ کہا پھر یہ کہا اور آپ آگے گئے. تو میں کہتا ہوں نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس میں سے ایک میجر پریمس مس کر دیا، میں نے سپر یہ بھی کہا تھا. ہاں پھر ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا. تو وہ بیوقوف نہیں ہوتے، ان کی ذہانت. دوسری بات یہ کہ ان کا جو پاور بیس ہوتا ہے، لوگ ان کے پاس جا کے پوچھتے ہیں حضرت بتائیں میں کیا کروں، میں کیا کروں. میرا جو بردر ان لا ہے وہ لیفٹیننٹ کمانڈر، وہ ذرا سا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا وہ جاتا ہے حضرت میں کیا کروں، وہ یہ کروں. کئی کورسز چائنا کے اندر لے گیا، فرینچ، یہ وہ، یہ جا کے پوچھتا نہیں ہے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس، آ کے نہیں پوچھتا ہے میں کیا کروں. ایویشن کے اندر تھا تو بہت پریشر آ گیا، روز کنڈیم روز کنڈیم، تو کام صحیح نہیں ہو رہا. تو سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں گیا وہ اب جلال پور شریف چلا گیا، وہاں آ کے پوچھا حضرت میں یہ ہو رہا ہے، میں نا بول نہیں پا رہا صحیح طرح، کر نہیں پا رہا، نیند نہیں آ رہی. تو انہوں نے کچھ وظیفے وظیفے تو لگا دیے، یہ بیٹا یہ کر یہ کر، وہاں پہ گیا وظیفے وظیفے کیے، ٹھیک ہو گیا. ساری اس کی ٹریننگ جو ہے نا ویسٹرن ایجوکیشن کی ہے، باہر رہا ہے، لیکن وہ علم کے لیے جاتا جلال پور شریف اپنے پیر صاحب کے پاس جن کا وہ بیٹھ ہے، وہ جو کہتے ہیں وہی کرتا ہے، اس کے علاوہ ایک قدم نہیں ہٹاتا. اگر اس کا باپ بھی کچھ کہہ رہا ہوگا نا، نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے جائز ہے، وہ نہیں میں پوچھ کے آ رہا ہوں، وہ نہیں یہ جائز نہیں، تو یہ تو جائز نہیں، یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کروں. بات سمجھ رہی ہے؟ تو وہ جو 72% لوگ ہیں نا وہ جاتے ہیں مسجد میں، وہ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. آپ اگر ایسے زبردست لوگ پیدا کر دیں جو علم رکھتے ہیں اور ویسٹ کو سمجھتے ہیں، بیسٹ کو وہ پوری آنےسٹی سے جا کے پڑھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بےمانی کریں, آنےسٹلی پڑھیں آپ جا کے پڑھ لیں اور پڑھ کے اپنے لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی یہ ہے, اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں اور پھر اس کی کریٹک ڈیولپ کریں. لوگوں کو آپ پلٹ کے رکھتے ہیں. ایران کے اندر یہی کیا, ایران کے اندر مرتضیٰ مطاہری نے اوریجنل ٹیکسٹ سے پڑھا ہے پورے مارکس کو. آپ اس کی کتابیں پڑھیں, ہزاروں ریفرنس ہیں مارکس کے, ہزاروں. اور جو تودا پارٹی کے آتے ہیں نا, بات نہیں کر سکتے تھے اس کے پاس, بات ہی نہیں کرنے دیتا تھا. یعنی کہ مارکس کو وہ اوریجنل ریفرنس سے بتاتا تھا. جرمن بھی اس نے پڑھی ہوئی تھی, فرینچ بھی پڑھی ہوئی تھی, اور مدر کے کا بالکل آرتھوڈاکس عالم تھا. وہ ایسے کوٹ پہ کوٹ کرتا تھا, چی نہیں کر سکتے تھے اس کے سامنے. اس نے کیا کیا, مدرسے کے اسٹوڈنٹس کو اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو ریکنسائل کر دیا. پہلے مدرسے میں پڑھتے تھے, پھر آگے یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, وہ اس پاسداران میں شامل ہو جاتے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی امپاسبل چیز نہیں ہوتی, لیکن یہ زیادہ دن تک یہ عزت قائم نہیں رہے گی. تمہارے ملک کے اندر ایک ریلیجیس تمہارا اسکالر, اس کے پیچھے ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں. ایک ایسا تمہارا ریلیجیس پولیٹیکل لیڈر ہے جو نماز پڑھتا ہے, ہزاروں لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. لیکن ٹی وی میں فور کے اندر پتہ نہیں فور میں شو ایک پروگرام آتا ہے جس میں ان کو بولا ہے, ہاں مولانا صاحب آپ جو ہے وہ گدھے کی آواز نکال دیں, وہ گدھے کی آواز نکال دیں, نیچو نیچو آپ ایسا کریں بکری کی آواز نکال دیں. میں اس کا مذاق اڑا. لیکن آپ ہی کی سوسائٹی کا ایک پولیٹیکل لیڈر ہے, سیکولر لیڈر ہے, اس کے اوپر کوئی مذاق نہیں کرنے کی ضرورت کر سکتا. کسی مائی کے لال میں کسی مسخرے کی دم نہیں ہے کہ اس کا بنا دے کیریکیچر, اس کے لوگ گھس کے اس کا ٹیٹما دبا دیں گے. ایک نے بنایا تھا, اس کے گھر میں گھس کے مارا ان لوگوں نے. اس کے بعد کسی یہ سارے جو آزادی ہے نسواں اور آزادی ہے وہ آئے, کسی مائی کے لال میں دم نہیں ہے کہ اس کا بنا دے کیری کرے گی. لیکن آپ کے اسلاف کا مذاق اڑانا شروع کر دیا, مذاق بن گیا نا اس کا. ان کے اپنا کردار بھی ہے, ان کی اپنی زندگی بھی ہے, اور دوسرا آپ کی اپنی علمیت بھی ہے. علم کا ایسا وہ ہوتا ہے نا جبر, ایسا دہشت ہوتی ہے کہ سامنے والے کے ہاتھ پیر کھل جاتے ہیں آپ کے علم کے سامنے. علم کا ایک غلبہ ہوتا ہے, ایک ایسا وہ ہوتا ہے آپ کا امپیکٹ روب ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے دس بار سوچتا ہے. یعنی کہ امام تیمیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہاں میں یہ کر دوں وہ کر دوں, لیکن ان کے سامنے آئے کھڑے ہوتے تھے آرگیو نہیں کر پاتے تھے. بڑے بڑے علماء آرگیو نہیں کرتے تھے. جو ان کے اپنے استاد بھی تھے ان کو جو خط لکھتے تھے وہ التجا کرتے تھے, ریکویسٹ کرتے تھے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو, کیوں ایسے کرتے ہو, اتنا غصہ تم کیوں دکھاتے ہو, ایسا تم مت کرو. لیکن اکیڈیمیکلی آرگیو نہیں کر پاتے تھے. تم ابن عربی کو کیوں ایسا کہتے ہو, ابن عربی مل جائے تو مار کے سر پھاڑ دو ڈنڈی ہاتھ میں. لیکن اکیڈیمیکلی کیسے پروٹیکٹ کروں ابن عربی کو تیمیہ کے سامنے جا کے, ضرورت نہیں ہوتی تھی, ضرورت نہیں ہوتی. خلیفہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. خلیفہ کہتا ہے یہ پرابلم ہو گئی ہے, نیگوشیٹ نہیں کر سکتا میں, آپ جا کے نیگوشیٹ کر سکتا. وہ نیگوشیٹ کرتے, لیٹن جانتے تھے, گریک جانتے تھے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ علم کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. آپ نے تو لوگوں کا مذاق بنا دیا تھا. جب آپ کے اسلاف کا مذاق اڑنے لگے, جن کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اس کا مذاق اڑا رہے ہیں لوگ, گدھے کی آواز نکال رہے ہیں, وہ گدھے کی آواز نکال رہے ہیں. ایران کے اندر بنا سکتا ہے کوئی سامنا ہی کا کیریکیچر, ضرورت ہے کسی کی, کر سکتا ہے کوئی.
اسی پروگرام میں جس کیریکیچر کو ڈسکس کرتا ہے اس کے آگے اس کے پیچھے جس پرسنالٹی کو آپ نے ڈسکس کیا ان کا سو کالڈ کیریکیچر بنانے کی کوشش کی, اور اس میں بھی ایک واضح لائن نظر آ رہی
ہے,
وہ الگ تھا اور یہ الگ ہے.
اس کا تذلیل اور توہین اور سب کچھ ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ زیادہ دن تک قائم نہیں رہے گا یہ کہ آپ اپنے بیٹھے رہیں. جس طرح وہ محتمیم صاحب آ گئے, اس طرح محتمیم پیدا ہو جائیں گے, محتمیم پیدا ہو جائیں گے, اس طرح کے محتمیم دھڑا دھڑ پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. کیونکہ ہائر انرجی لیول سے لوور انرجی لیول کی طرف ہیٹ ہمیشہ ٹریول کرتی ہے. یہی ہے نا کلاسیکل لا, یہی ہے کہ غبارے کے اندر جب ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے تو ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے ٹیچر کہتے ہیں بھائی دیکھو میں غبارے میں سوراخ کرنے جا رہا ہوں, سوراخ کرنے, وہ کہتے ہیں بھائی یہ سوراخ ہو گیا, اب یہ غبارے کے اندر یہ جو ہوا ہے سوراخ میں سے باہر کیوں آ رہی ہے, سوراخ میں زیادہ ہوا اندر کیوں نہیں گھس رہی, عجیب بات ہے بھائی, سوراخوں میں اور ہوا گھسنی چاہیے, یہ کیوں نہیں گزرے, اس لیے کہ کانسنٹریشن زیادہ ہے وہاں پر, تو ہائر انرجی لیول سے لوور انرجی لیول کی طرف ایٹم ہمیشہ موو کرتے ہیں, تو وہ ہمیں سمجھاتے ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو کہتے ہیں بڑے غبارے میں اور چھوٹا غبارہ اگر ڈال دو, چھوٹے غبارے میں سوراخ کر دو تو بڑے غبارے میں گھس جائے گی ہوا, لیکن بڑے غبارے کی ہوا چھوٹے میں نہیں گھس سکتی. تو کیا ہوگا کہ جو علماء ہیں وہ تو بہت زیادہ تعداد میں ہے نا, ان کے اندر کوئی گھس سکتا ہے یا وہ کسی اور پہ گھسیں گے, تو ان کے اندر گھسیں گے, اگر تیار ہو جائیں, اگر وہ سمجھ رہے ہیں وہ قلعہ بند ہو کے بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں, لیکن اگر وہ جاگے نہیں تو وہ کبھی نہیں. اور یہ میں بتا دوں کہ خدا کو تو اپنی پروٹیکشن کے لیے استعمال کرنے ہوتے ہیں, آپ نہیں کریں کوئی اور کھڑا ہو جائے گا, جیسے مارن سے تھوک بھی تو کھڑا ہو گیا کنورٹڈ, ابھی خالد بھائی بتایا مریم جمیلا کنورٹڈ کھڑے ہو جائیں گے, مریم جمیلا جو ہے وہ بھی تو لکھ رہی ہے, اسے کوئی نہیں پڑھتا, کیوں نہیں پڑھتا, اس لیے کہ وہ کنٹمپریری کرنٹ سے کنسسٹنٹ نہیں ہے, اس لیے اس کو کوئی نہیں پڑھ رہا, پیٹرول کو آپ نہیں کوٹ کرتے, کیوں نہیں کرتے, ایریلیونٹ ہے. تو یا کوئی ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا خدا نے کہ آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے تو آپ ہی سے کروائے گا, کوئی مجبوری نہیں ہے, کوئی بھی پیدا ہو جائے گا, کوئی بھی کنورٹ ہو جائے گا, آپ سے زیادہ ذہنی سطح کا حامل ہوگا, آپ سے زیادہ بہادر ہوگا, آپ سے زیادہ بریو ہوگا, آپ سے زیادہ ذہنی صلاحیت کا حامل ہوگا, وہ کر لے گا. تو خدا کوئی محروم نہیں ہے, محروم منت نہیں ہے آپ کا کہ آپ ہی کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا, نہیں آپ نہیں گئے تو کوئی اور, اور نہیں تو اور صحیح, اور نہیں تو اور صحیح, جیسے تائب والوں نے پتھر مارا تو اسی لوگوں نے یہی کہا تھا کہ فرشتے کا ملا دے کچل دیتا ہوں دونوں پہاڑوں کو, تو انہوں نے کہا نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ اگر ان ایمان نہیں لائے تو ان میں سے ایسی اولادیں پیدا کر دیں ایمان لے کر, ان میں سے بہت بڑے صحابی پیدا ہوئے, پتہ نہیں ان کا نام بھول جاتا ہوں.
اچھا, اس میں آپ نے گفتگو میں ایک آرگومنٹ یہ بھی دیا کہ مطلب ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے عالم علمیت کو چیلنج کیا, تاریخ میں ایسے لوگ چلتے ہیں, تو وہ کون کون لوگ ہیں جنہوں نے عالم علمیت کو چیلنج کیا؟
جیسے سب سے پہلے امام جہمی ہے, مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا انٹلیکچوئل چیلنج تھا کرسچینٹی, مسلمان کنفیوز ہو رہے تھے کرسچین, انہوں نے جا کر اوریجنل ٹیکسٹ سے کرسچینٹی کو پڑھا, اوریجنل ٹیکسٹ, اور کرسچینٹی کی ایسی کریٹک لکھی کہ یہ محفوظ کر دیا انہوں نے مسلمانوں کے انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کو کہ وہ کوئی بوروئنگ کریں کرسچینٹی کو. امام غزالی نے جب دیکھا کہ ایرسٹوٹیلین ٹریڈیشن ڈومینیٹ کر رہا ہے, گریکو رومن ٹریڈیشن اتنا ڈیولپ کر گیا, مسلمانوں میں موتزلائز اتنے پاورفل ہو گئے کہ نیچرلائز کر دیا انہوں نے گریکو رومن فلاسفی کو, تو انہوں نے کریٹک ڈیولپ کر, اور اوریجنل ٹیکسٹ سے جا کر لوگوں نے پڑھ کر اس کی کریٹک ڈیولپ کی, کہ جو بھی ڈومیننٹ ٹریڈیشن آپ کے مقابلے پر آتا تھا آپ اس کو اوریجنل ٹیکسٹ سے جا کے پڑھتے تھے, اس کو اوور کم کر. پرشین سولاشن کی جو ایج ہے 5000 ایئر کی سولاشن ہے, اور بہت پڑھے لکھے ہیں لوگ تھے مسلمانوں نے, عربز کی جو کی علمی حیثیت پرشین کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی, کہیں اسٹینڈ نہیں کرتے تھے وہ, لیکن انہوں نے پرشینس کو کنورٹ کر لیا, کنورٹ ہو گیا پورا پرشیا, ایک آدمی مسلمان نہیں تھا جو نان مسلم تھا, پورے کے پورے کنورٹ ہو گئے. تو بتانے کا مطلب یہ کہ آپ ڈومیننٹ ایجپشنز کی 5000 ایئر کی سولائزیشن, پورا ایجپٹ کنورٹ ہو گیا, تو آپ نے غالب علمیتوں کو شکست دی اور ان کو مارا پیٹا نہیں, کنورٹ ہو گئے وہ آپ جیسے ہو گئے, اور آپ سے بڑھ کر پھر ان لوگوں نے کام کیا, ایجپشنز نے, پرشینز نے, یعنی کہ یہ امام غزالی, یہ سب پرشینز ہیں سارے کے سارے, ایرانی ہیں سر, ایران کے اندر بیٹھے.
لیکن بھائی یہ جو آپ کا مطلب آرگومنٹ ہے یہ اتنا زیادہ جو ہے اس کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہے, اس لیے کہ امام غزالی یا ابن تیمیہ وغیرہ جو ہے مطلب اس دور میں ہے جبکہ دنیا میں جو غالب علمیت تھی سیاسی طور پر بھی وہ عالم اسلام کے پاس تھی, اس لیے وہ تو ظاہر ہے پولیٹیکل جو پاور تھی وہ آپ کے پاس تھی, اور علمیت بھی آپ کے پاس تھی اور ظاہر ہے کہ پورا اسٹرکچر بھی آپ کے حق میں تھا. مطلب اس میں جو مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکلی تو آپ 300 سال سے جو ہے مطلب مغلوب ہیں ایک بات. دوسری بات یہ کہ غالب علمیت جو ہے مطلب اس کے ساتھ جو ایڈوانٹیج ہے وہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا. علماء اور مذہبی تحریکوں کا جو مسئلہ ہے سب کا یعنی مولوی سے لے کر جو ہے مطلب جماعت اسلامی کا کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے یہ ایسے مروب ہوتے ہیں کہ اس کے سامنے ان کی آبادی کم ہو جاتی ہے. مطلب تو ظاہر ہے کہ امام غزالی کی پوزیشن اور ابن تیمیہ کی پوزیشن ہمارے دور کے مقابلے میں سیف سائڈ پر تھی. یعنی مطلب یہ کہ ان کو جو ہے مطلب عالم اسلام کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی سطح میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا. مطلب ادھر جو مسئلہ درپیش ہے کہ مغرب کا جو سرمایہ داری یا جو اس کا انسانی حقوق ہے اس کے ساتھ جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی چلتی ہے اور پھر اس کے اوائد جو ہے سامنے آتے ہیں تو فوری طور پر جو ہے مطلب یہ کہ ایک مغلوبیت جو ہے ان کے پاس آری ہو جاتی ہے. مطلب اس کا جو ہے علاج کیا ہے؟
اب دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ ٹھیک بات ہے کہ مسلمان بہت پاورفل تھے لیکن یہ بات کہ مسلمان واحد قوت تھے ٹھیک بات نہیں ہے. واحد قوت نہیں تھے یعنی کئی بار مسلمانوں کے علاقے چھین لیے رومنز نے آگے نہیں یروشلم نکل گیا مسلمانوں کے ہاتھ سے. اور جتنے اصل میں جو مسلمانوں کا زبردست قسم کی قوت رہی ہے نا وہ امیات کے دور میں ہی رہی ہے. امیات کے مقابلے لیکن حکومت مسلمانوں نے کبھی نہیں کی ان کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکا. لیکن جب امیات گئے تو عباسیوں سے تو لے لیا بہت سارا علاقہ. پھر آپ افریقہ پورا نکل گیا عباسیوں کے ہاتھ سے فاطمید آ گئے وہاں پر اور امیات جو ہے 700 سال تک اسپین نہیں لے سکے عباسی تو 3 حصوں میں بریک ہو گئی اور فاطمیوں کے زمانے میں پھر 4 حصوں میں بریک ہو گئی پھر سلجوق اور مملوک اور مختلف بادشاہ دے خان. جو غلبہ اصل میں غلبہ ہے وہ تو جو جسے آپ کہتے ہیں ہیگمونیس اسٹیٹ جو مسلمانوں نے قائم کی تھی جسے سب تھر تھر کہاں پہ وہ امیات کی تھی. عباسیوں سے ایسا نہیں ڈرتے. عباسیوں کو تو اندر گھس کے مار دیا نا منگول تو اندر گھس کے خلیفہ کو بھگا کے مارا. اب فاطمیوں کی حالت یہ تھی کہ فاطمی خلیفہ بیمار ہوتا تھا وہ اندر گھس کے علاقے کو لوٹ مار. وہ فاطمی خلیفہ اپنے آپ پروٹیکٹ نہیں کر پا رہا تھا وہ مملوکوں سے مدد لیتا تھا. پھر زنگی اور صلاح الدین اور بازیک جو ہے وہ آ کر انہوں نے پروٹیکٹ کیا. پھر مملوک اتنے کمزور ہو گئے کہ آٹومنز آ گئے آٹومنز نے آ کر ان کو کیپچر کیا. تو یہ کہ ایسا کہنا کہ ایک بڑی ہیگمونیس اور ہیگیگوریس اسٹیٹ رہی جیسی کہ امریکہ ایسی تو مسلمانوں کی صرف امیات کی حکومت اور عباسیوں اور فاطمید اس سطح کی. پھر بعد میں اس اگر کوئی طاقتور حکومت آئی ہے تو وہ بھی آٹومن امپائر ہے جو بڑی زبردست تھی طاقتور. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں کہ صرف قوت کی وجہ سے وہ سروائیو نہیں کر گئے. مسلمانوں نے پٹے بھی ہیں قوت ان کے ہاتھ سے نکل گئی پولیٹیکل قوت بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی. تاتاریوں نے قبضہ کر لیا لیکن انہوں نے تاتاریوں کو مسلمان کر لیا. تاتاریوں سے پٹنے کے باوجود کنورٹ کر لیا تاتاریوں تاتاری مسلمان ہو گئے. اور اس سے مسلمانوں کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان پہ رول کرنے والا کون سے خون سے تعلق رکھتا ہے. کوئی پرابلم ہی نہیں ان کے لیے چنگیزی ہو یا وہ کوئی بھی ہو ڈزنٹ میٹر عباسی ہو فاطمی ہو کوئی بھی ہو. کہتے ہیں بھائی مسلمان ہے خطبہ مسلمانوں کا پڑھ رہا ہے نصف مسلمانوں کی نماز شرح نافذ ہے ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس کے ساتھ ایل خان کنورٹ ہو گیا شیعہ ہو گیا شیعوں کی حکومت رہی اس کے بعد بھی وہ چلتی رہی. مغل کنورٹ ہو گئے سنی ہو گئے سنی یو نو واٹ آئی مین. تو پہلی بات تو یہ کہ جیسی ہیگوگوریس اسٹیٹ مسلمان بنائی اس کے پیچھے ایک زبردست قسم کی علمیت کی وجہ سے وہ سروائیو کریں صرف قوت کی وجہ سے نہیں کریں. اور اصل میں مار ان کو پڑی ہے جب ان کی ایپسٹمالوجی ویک ہوئی ہے تو مار پڑی ہے ان کو پھر وہ کھڑے نہیں ہو سکے دوبارہ. آٹومن امپائر میں جو ان کو مار پڑی ہے اس میں یہ ہے کہ ان کی ایپسٹمالوجی بہت ویک تھی. دوسری بات یہ کہ آپ آ جائیں اس کے اوپر سائنٹیفک ڈیولپمنٹ نے مسلمانوں کو شکست دی. اصل میں یہ پریزمپشن ہے مسلمانوں ہم کیوں ہار گئے. ہم اس لیے ہار گئے کہ ہمارے پاس وہ نہیں تھے جہاز نہیں تھے اور توپے نہیں تھیں اور ٹیلیکس نہیں تھا اور یہ ساری چیزیں اس لیے ہم ہار گئے. ورنہ ہم لوگ سب بڑے شریف بڑے بہادر ٹائپ کے تھے ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ہم کیا. بھائی اصل وجہ یہ تھی کہ آپ عیاشی کر رہے تھے آپ کا جو بادشاہ تھا اس کے دسترخوان پہ 200 کھانے ہوتے تھے. تو بادشاہ اگر 200 کھانے کھا کے سوئے گا تو اسے کیا پتا چلے گا کیا ہو رہا ہے. تو اصل میں آپ سائنٹیفک ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں آ رہے, آپ عیاشی کی وجہ سے آ رہے ہیں. آپ لڑنے وڑنے کے قابل نہیں تھے, بالکل مریل قدم کے. آٹومن امپائر بھی بالکل مریل ٹائپ کی ہو گئی تھی, لڑنے کے قابل نہیں تھی وہ. جب وہ ان کے پہلی جنگ عظیم میں لڑنے کے موقع آیا تو لڑنے کے قابل ہی نہیں تھے. دوسری بات, اب پرابلم کیا ہے؟ اب پرابلم یہ ہے کہ وہ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا, ڈزنٹ میٹر. سوال یہ کہ اب آپ کے پاس کیا چیلنج ہے؟ اب آپ کے پاس چیلنج یہ ہے کہ جو آپ کا بچا کچا سنا اس پہ آپ کھڑا کریں گے نا اپنے آپ کو. پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کی اسٹرینتھ ہے اسے تو آپ پہچانیں. آپ کی اسٹرینتھ ہے آپ کا ٹیکسٹ, اور اس ٹیکسٹ کو آپ ولگر انٹرپریٹیشن سے آپ کو بچانا ہے, اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ آپ کی انٹلیکچوئل تھاٹ انویڈ کہاں سے ہو رہی ہے. آپ کی انٹلیکچوئل تھاٹ, دیکھیں آپ کو بتاؤں, کنونشنل پلین پر مسلمان کو اتنے ویک نہیں ہے. ویسٹ کے پاس ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہے مسلمان نہیں کر سکتے؟ صابن کی بٹیوں کے اوپر چھاپ چھاپ کے پاکستانیوں نے ہیڈ اپر بنا لیا. امریکن کو سمجھ میں ہی نہیں آیا, وہ صابن زیادہ تھا. سی ایم طارق محمود زیادہ امریکہ میں یہ کرتا تھا, صابن کی بٹی کے اوپر وہ چھاپتا تھا, فارمولا لے جانا تھا صابن کی بٹی. کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے ویسٹ کے پاس جو آپ نہیں بنا سکتے, کنسیویبل ہی نہیں آپ کے لیے, آپ نہیں بنا سکتے. اسٹیل دے دیں پاکستانیوں کو, بنا دیں گے پاکستانی کو, مسئلہ ان کے لیے. ہو سکتا ہے کہ وہ بنا بنا کے بیچ رہے ہوں بوتل گلی کے اندر. نہیں, بوتل گلی میں تو بوتلیں بناتے ہیں شیر شاہ میں. جاپان کا جو وہ ہے ایک جاپنیز ہے, وہ شیر شاہ بنارس کے اندر کام کر رہا ہے پچھلے 3 سال سے. انجینئر ہے, جاپنیز انجینئر ہے, جس کے آدمی کے پاس میں اپنی گاڑی بنوایا جاتا ہوں, اس کے پاس کام کر رہا ہے 2 سال سے. وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستانی جو لوگ ہیں آلٹریشن کر دیتے ہیں ایسی ایسی گاڑیوں میں, ہم نہیں کر سکتے. کیسے کر دیتے ہیں یہ؟ ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے؟ وہ آتا ہے 5 سال کی عمر میں دکان پہ بیٹھ رہا, مار مار کے ڈنڈے مار مار کے استاد اس کو گالیاں بک بک کے, پتہ نہیں کون سا علم دیتا ہے کہ وہ آتا ہے. یعنی کہ وہ سمجھا گیا تھا کہ 76 کی جو وہ پتہ نہیں 86 کی وہ ہوتی ہے اس میں سی این جی نہیں لگ سکتی. تو جاپنیز نے کہا بھائی اس میں نہیں لگ سکتی, پتہ نہیں 2-stroke انجن ہے اس میں نہیں لگ سکتی. اس نے جو ہے اس میں آلٹریشن کر کے اس کو اس میں سی این جی فٹ کر دی. گھر گھر پورے کراچی میں جو ہے سی این جی فٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ. سالے کو بابو اب میں 4:30 تک پہنچوں گا. جی ہاں, نہیں نہیں وہ باہر کا کام تو کرے گا نا پھر وہ. جی ٹھیک اوکے. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کر رہا ہے. تو ایک ایسا لڑکا جو 5 سال کی عمر میں بیٹھایا گیا ہے, وہ اس سے جاپنیز یہ کہتا ہے جو پیچھے یہ کھولتے ہیں نا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو گاڑی کے جو دونوں ٹائر ہیں ان کی ایکویشن ٹھیک ہے, الائنمنٹ جو ٹھیک ہے. وہ ایک پرانے بابا آدم کے زمانے کی رسی ہوتی ہے, اس سے لگا کے ادھر ادھر دیکھتا ٹھیک ہے. اس کے بعد جرمنی کھٹ سے نکالتا ہے وہ اپنا وہ لگا وہ کہتا ہے جس میں کہتا ہے نہیں ٹھیک نہیں ہے تو لگا دے. تو وہ جو ہے وہ اس کے لیے پرابلم ہی نہیں ہے کہ وہ ڈیزل انجن کیسے کھڑا ہو جاتا ہے اس فاؤنڈیشن کے اوپر, گرتی کیوں نہیں گاڑی, کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ مسئلہ نہیں ہے لوہا رہا یہ ادھر ویلڈ کیا ادھر ویلڈ کیا یہ کیا اور ہلا کے دے رہا ٹھیک ہے اتار رکھ دو. وہ چل رہے گاڑی دھڑ دھڑ چلا رہے. تو وہ اس کا پی ایچ ڈی تھیسس وہ کر رہا ہے یہاں. مائنڈ کا پرابلم نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ وہ ہیومن مائنڈ کو ڈسٹروائے کیسے کرتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیکنالوجی ہے وہ آپ تک پہنچتی ہے خاص قسم کے نظام زندگی کے تھرو. اگر آپ وہ نظام زندگی بدل دیں گے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیپینڈینسی جو آپ کی زندگی میں وہ کم سے کم ہو جائے گی, مختلف ہو جائے گی. اس کے لیے آپ کو 1-2 دن نہیں ہزاروں دنوں کی ضرورت ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ چیلنج ہے, مجھے نہیں پتا یہ اس چیلنج کا کیا حل ہے, لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس چیلنج کا کوئی آلٹرنیٹو حل ممکن نہیں ہے. اگر دوسری سطح اس اعتراض کی پہلی سطح یہ ہے جو ابھی ہم کیا کریں, ابھی آپ یہ کریں کہ ویسٹ کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی پہ جو کریٹیک ہے اس کو تو آپ پڑھ لیں نا پہلے جا کے, ویسٹ کے اندر جو پروگرس کا تصور کے اوپر جو کریٹیک ہے اسے تو پڑھ سکتے ہیں نا آپ. ڈیلوز نے جو پروڈیوس کر دیا کریٹیک, فیئر آرگن نے جو کریٹیک پیش کر دی سائنٹیفک ماڈل کی, ایلول نے جو پروڈیوس کر دی, گیسٹاوے اسٹاوا نے کر دی, اور یہ ماریا سبارٹ نے کر دی, ہزاروں نے بے انتہا لکھا اس کے اوپر جو ویسٹ کے ہارٹ کے اندر بیٹھے. رینگنوں نے کام کیا, پیتھول نے کام کیا, مریم جمیلہ جیسا خالد بھائی نے بتایا اس نے بے شمار کتابیں لکھی. آپ پہلا پتھر تو یہ پھینکیں کہ ویسٹ اس چیز کو جس کو آپ آئیڈیلائز کر رہے ہیں, کیا ویسٹ اسے آئیڈیلائز کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ ویسٹ کا بڑا آدمی اسے آئیڈیلائز نہیں کر رہا, ویسٹ کہہ رہا ہے یہ بڑی بدماشی ہو رہی ہے, اور ابھی سے نہیں کر رہا, حضرل سے کر رہا ہے. حضرل نے 1936 میں لکھا دا کرائسس آف یورپین سائنسز 1930, ورلڈ فلوسافیکل کانگریس کا پریزیڈنٹ تھا اس وقت, معمولی آدمی نہیں تھا, جرمن تھنکر تھا, ورلڈ فلوسافیکل کانگریس کا پریزیڈنٹ تھا. 8 لیکچر اس نے دیے دا کرائسس آف یورپین سائنس. اس نے کہا تھا یہ جو سائنسز جو آپ سے یہ کہہ رہی ہیں نا کہ ہم آپ کو آبجیکٹو نالج ہے, بکواس کرتے ہیں, آبجیکٹو نالج کوئی نہیں ہے, پریزیوم نالج ہے, پریفرڈ نالج ہے, ایگزیمز اور پوسچولیٹس پہ بیس ہے, کلرڈ نالج ہے, اور دنیا کو ایک خاص میچ پہ ڈالنے کی کوشش ہے. تو آپ کم از کم پہلی سطح پر آپ ایسے ذہن تو پیدا کر سکتے ہیں, ویسٹ میں جو کریٹک ہو رہی ہے اس کو سمجھ کے کم سے کم ڈیمیج آپ اپنے لوگوں کو پہنچائیں, اور پھر آپ اپنے علماء کو ڈیولپ ہونے دیں, وہ ڈیولپ کر لیں گے اس کا آلٹرنیٹو. یعنی کہ ویسٹ کے اندر کیا یہ اسٹیبلش نہیں ہو گیا کہ اینگرو یوریا اور یہ پیسٹیسائڈ پوائزنس پیسٹیسائڈ آپ استعمال نہ کریں. میرے گھر کا تجربہ ہے, گھر کا, ہمارے ابا کا 120 گز کا گھر ہے جس میں انہوں نے چھوٹا سا وہ بنائی ہوئی کیا ہے جس میں وہ اپنے لیے کاشتکاری ہے جو یہاں سے شروع ہو کے وہاں چشمے تک ختم ہو جاتا ہے, اتنا بڑا ان کا کھیت جس میں مختلف قسم کی ٹیکنالوجیز استعمال کرتے ہیں, مختلف قسم کے پھل اور سبزیاں اگاتے ہیں. 3 بھنڈیاں لگتی ہیں, وہ 3 بھنڈیاں وہ توڑتے ہیں اور 3 بھنڈیوں کو تو ایک پیاز سے کاٹ کاٹ کے پکا کے کھاتے ہیں کہ میرا خود اپنی بنائی ہوئی سبزی کا. تو ان کے پاس انہوں نے انگور کی ایک بیر لگائی, انگور کی بیر لگائی اور اس سے میرے سے کہا کہ جا کے یونیورسٹی سے پوچھ کے آؤ کہ یہ بڑھ کیوں نہیں رہی ہے. وہ تو میں ابھی میں نے زیادہ توجہ نہیں دی, میں گیا جا کے مجھے ہاں یہ لے جائیں یہ کھاد, وہ کھاد میں لے گیا ہے, میں نے ابو کو دے دی, انہوں نے وہ کھاد ڈالی, اس میں سب کیڑا لگ گیا, کیڑا لگ گیا, کھاد ڈالتے ان کا وہ بے گہرا تھی تم کیا لے کے آ گیا, وہ یہ ساری بیر کا بیڑا کر. میں نے کہا بھائی میں کیا کروں, اس نے مجھے یہی دیا, میں ساری بیل جو ہے وہ کاٹ. اس کے بعد وہ گئے جا کے جو ہے گائے کا گوبر ووبر یہ وہ لاتے ہیں نیچرل جو کھاد ہے وہ سب. پھر انہوں نے کہا کہ میں خود کھاد بناؤں گا. تو انہوں نے کیا کھاد بنائی, جو بھی گھر میں کچرا وچرا ہوتا ہے پھل سبزیاں گوشت یہ وہ مٹی کے اندر دبا لیتے, اس میں خود پانی ڈالتا ہوں, خوب اس میں اسمیل آتی, پھر اس میں وہ سڑ جاتا ہے سب کچھ, اس کو ڈالتا. وہ اب میں گیا پوری چھت کے اوپر انگور کی بیل بھری ہوئی ہے پوری چھت پہ, اس کو کوئی دوا نہیں ڈالتے. وہ کہتے ہیں جیسے دیسی دوا ڈالتے ہیں کیڑا لگ جاتا ہے. دوا میں اور کیڑے میں کوئی آرگینک ریلیشن شپ ہے؟ ان کا یہ فیئر ہے. یہی اس کے علاوہ پوائزنس پیسٹیسائڈ کے نتیجے میں جب آپ کیڑے مارتے ہیں تو دوسری جنریشن جب کیڑوں کی پیدا ہوتی ہے زیادہ تگڑی ہوتی ہے, اتنی زہر سے وہ نہیں مرتی اور آپ کو بڑھانا. یہ بالکل ایسی بات ہے جو گیسٹاوو کہتا ہے کہ بالکل ایسے ہی جیسے اس وقت سورج چمکتا ہے. سب کو پتا ہے ویسٹ کے اندر, ویسٹ کے اندر کوئی پوائزنس پیسٹیسائڈ استعمال نہیں کرتا, بایولوجیکل پیسٹیسائڈ, لیکن آپ دھڑا دھڑ لگا رہے ہیں اس کے پلانٹ. کیوں لگا رہے ہیں بھائی؟ نہیں لگانا چاہیے نا آپ کو, لیکن آپ سائنس اور ٹیکنالوجی نام پہ لگا رہے ہیں, لگا رہے ہیں نا. تو کم از کم یہ تو آپ روک سکتے ہیں نا اپنے لوگوں کو, کم سے کم ڈیمیج تو کر سکتے ہیں, وہ بھی آپ نہیں کر رہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے اس کا حل نہیں پتا. ظاہر ہے کہ میں اومنیسینٹ تو نہیں ہوں, آل نالجبل تو نہیں, میں تو پولیٹیکل تھیوری کا آدمی ہوں, میرے علم کی ایک لمیٹیشن ہے. میں علامیہ بھی نہیں ہوں کہ ہر چیز کا حل میں جانتا ہوں. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک ڈائمینشن تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا پتھر کہاں سے مارے. پہلا پتھر یہ کہ ویسٹ کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی جو کریٹیک ہے وہ آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہونی چاہیے. تو کم از کم آپ اپنے لوگوں کو تو ڈیمیج کریں, کم سے کم ڈیمیج تو کریں, اور اس کے بعد ایونچولی آپ کی کریڈٹ ڈیولپ ہو جائے گی, اس میں کوئی پرابلم تھوڑی ہے. لیکن کم از کم آپ اپنے لوگوں کو یہ تو بتائیں کہ بھائی جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر یہ چیز آپ کو پروڈیوس کی, اس کا کیا تعلق ہے سرمایہ داری کے ساتھ. سرمایہ داری کو رد کرنے کا مطلب کیا, ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کو رد کرنا ہے, تو اس کے نتیجے میں جو زندگی پیدا ہوگی وہ زندگی گزارنے پہ تو تیار ہو کے نہیں, ذہنی تربیت تو شروع کریں تاکہ 50 سال کے اندر جو ذہن تیار ہو وہ تکلیفیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جو آپ نہیں اٹھا سکتے.
مطلب سوال جو ہے آپ کا, اس سے میں جو آپ نے جواب دیا مجھ سے اختلاف ہے, مطلب اس بنیاد پر کے مطلب جو آپ نے امثال دی اس کے اندر کہ امیہ جو ہیں سب سے زیادہ ان کا رہا طاقتور ہے زمینی اسٹیٹ کی, اس کے علاوہ تو یہ آتے رہے, لیکن وہ جو بھی آتے رہے وہ آپ کا انٹرنل میٹر ہے, مطلب کوئی باہر سے نہیں آ گیا, مطلب باقی آ گئے فاطمی آ گئے یا جنگی آ گئے, تو اسٹیٹ تو آپ ہی کی رہی نا, مطلب کمزور بھی رہی تو آپ کی رہی, شیا کی رہی, سنی کی رہی, کٹی کی بھی رہی, مطلب. اچھا دوسری بات ہے کہ آپ نے تاتاریوں کی اگزامپل دی کہ وہ مسلمان ہو گئے, تو ظاہر ہے کہ تاتاری تہذیب کے پاس کوئی ایسی طاقتور کوئی پیغام تو نہیں تھا, یا کوئی ان کے پاس آلٹرنیٹ کوئی تہذیب نہیں تھی, اور وہ کوئی مطلب یہ کہ کوئی اپنا مطلب آئیڈیولوجی فکر تو نہیں ہے, تو ایک آندھی طوفان کی طرح آئے اور جو مطلب چلے گئے مطلب. لیکن مغرب کا جو معاملہ ہے وہ تو تاتاری جلغار سے بالکل مختلف, وہ تو ہر چیز کے مقابلے پر آپ کو ایک پیرلل فکر آتا ہے, ہر چیز کے بارے میں, حباب کے بارے میں اس کے پاس پیرلل ہے, سونے جاگنے کے اوقات کے بارے میں اس کے بالکل الٹے اوقات ہیں, ہر چیز کا اس نے آپ کے سامنے ایک یہ پیرلل
چیلنج کھڑا کر
آڈر یہ کھڑا کر دیا. تو ظاہر ہے کہ ہم اگر اس کو تاتاری جلغار یا امام غزالی یا ابن تیمیہ کے زمانے کے چیلنج پر رکھیں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو انٹینسٹی ہے اور جو اس وقت جو دشمن کی جو مطلب کہ یعنی اس کی جو طاقت ہے
تینوں
جگہ پر جو ہے مطلب شہر میں اور بر میں اور فضا میں اور پھر کسی بھی طور پر بھی, اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی, تو ہمارا خیال ہے کہ ہم تو مطلب کہ امام غزالی اور ابن تیمیہ کے مقابلے میں ہمارا دشمن زیادہ طاقتور ہے اور ہمیں اس سے زیادہ قوت کے ساتھ مقابلے کی ضرورت
ہے. اور یہ کہ دیکھیں نا جتنی تیزی سے انہوں نے ان پہ کامیابیاں حاصل کی اتنی تیزی سے آپ نہیں کامیابیاں حاصل کر سکتے, تو آپ کو شکستیں تو ہوتی ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ریزسٹ کرنا شروع کرتے ہیں, فوکو کہتا ہے پاور کریٹس پاور, جب آپ پہ پاور ایگزرٹ ہوتی ہے تو وہ ایویپوریٹ نہیں ہوتی, وہ ریزسٹنس کی صورت میں پیدا ہو جاتی ہے, ایک دوسری قسم کی پاور. تو وہ کہتا ہے پاور ڈسکورس ہے, آپ کو پاور ڈسکورس کے اندر دھکیل دیا گیا, آپ کے چاہنے یا نہ چاہنے کے باوجود آپ جو ہے اب اس کے ساتھ کیسے نباز آزما ہوتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی جلدی اپنا اس ڈسکورس ڈیولپ کر لیتے ہیں. اس میں آپ کو 2 سال بھی لگ سکتے ہیں, 2000 سال بھی لگ سکتے ہیں, لیکن میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے بہتر نتائج کتنی جلدی پیدا کر پائے, کیونکہ مسلمان کانسیکوینشلسٹ نہیں ہوتا, کانسیکوینس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا. جعفر تیار کے دونوں ہاتھ کٹ گئے, دو ٹکڑے ہو گئے, لیکن پروفٹ کہہ رہا ہے جعفر کو تو میں نے اڑتے ہوئے دیکھا, تو جعفر جنگ کے اندر تو دو ٹکڑے ہو گئے نا جعفر کے, لیکن جعفر تو کامیاب ہو گیا, دو ٹکڑے ہونے کے باوجود بھی کامیاب ہو گیا. تو اگر بہت مار لگی نا مسلمانوں کی قادسیہ میں, تو قادسیہ میں شہید ہوئے نا جعفر تیار, یا یمامہ میں شہید ہوئے, دونوں میں وہ تو, لیکن یہ بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے, لیکن آپ اس کو کامیابی کہیں گے یا ناکامی کہیں گے. امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک صحیح ڈائریکشن میں کام کرنا شروع کریں اور جتنے لوگ کام کر رہے ہیں انہیں اپنا دوست سمجھے, آپ کہیں یہ بھی کر رہا ہے یہ بھی اچھا ہے, یہ بھی کر رہا ہے یہ بھی اچھا ہے, اس میں کچھ کمزوری ہو گئی ہے, میرے کام میں بھی کمزوری ہے, ہم اپنی کمزوریوں کو اوورکم کریں گے اور جو ہماری اسٹرینتھ ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے, ایروگینس میں نہ جائیں, ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں, تو اس کے نتیجے میں آپ بہت جلد ایسا مائنڈ پیدا کر دیں گے جو اسٹیف ریزسٹنس دینے کی صلاحیت رکھے گا. پرابلم یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ سوال کامیابی کا تو سوال ہی نہیں ہے, سوال یہ کہ اٹھنے پہ تیار ہیں کہ نہیں, ابھی تو اٹھنے پہ ہی تیار نہیں ہے, سو رہے ہیں لیٹے ہوئے ماشاء اللہ سب لوگ, تو وہ لیٹے ہوئے کچھ کھا رہے ہیں کچھ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ سمجھ رہے ہیں ہم نے کام کر لیا, کچھ لوگوں کی ذہنی پتا یہ ہم نے اپنا کام کر چکے ہیں, یہ ویس جو کر رہا ہے وہ تو ہم اپنے پھل کھا رہے ہیں, اس سے جو ہم 700 سال میں اسپین میں ویڈ کر رہے ہیں, اس کے ہم پھل کھا رہے ہیں, پھل کھاتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا میری صاحب آپ کون سی ہواؤں میں, ہم تو اپنے وہ جو ہم نے بوئے تھے پھل اسپین کے اندر اس کے ہم پھل کھا رہے ہیں, کیوں نہ کھائیں ہم پھل, ہمارے لوگوں سے ہی تو پہنچا ہے ویسٹ کے اندر. تو وہ کچھ لوگ اس سطح پہ سوچ رہے ہیں. تو پہلے بات یہ کہ پہلی سطح کے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا, بچہ پہلے رینگتا ہے, پھر پہلے وہ آوازیں نکالتا ہے, اس میں معنی نہیں ہوتے, پھر وہ با معنی لفظ بولنا شروع کرتا ہے, پھر با معنی جملے بولنا پڑتا ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ بول رہا ہوتا ہے سب چپ ہو جاتا ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے اپنے بات کرتا ہے بس چپ میں آ گیا ہوں, کوئی شور نہیں, چلے جائیں جا کے سو جاؤ, جا کے سو جاؤ. ایک اس کا وقت آتا ہے جب وین ٹائم کمز یو ول پریوین. اور اگر نہیں بھی آیا اس پورے دوران کے اندر, اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ بتا دیجیے گا اللہ نے کہ بھائی ہم تو کوشش کر رہے تھے, ہماری جو بھی ہماری کوشش تھی وہ ہم نے کی, اس کے بعد ہم نہیں کر سکے, کوئی بات نہیں, آپ ہمیں زندگی دیتے حضرت نوح کی 900 سال کی تو ہم کر دیتے, ہم بتاتے تھے لوگوں کو 900 سال تک دیکھو بھائی پہلے پوچھو. سوچو اگر ایک آدمی 900 سال کی عمر کی یہ ہوتا وہ اگر ویسے دلائی ہوگا گھبراتا, وہ اتنا مغلوب ہوگا, اتنا اپالوجیٹک ہوتا, 900 سال کی عمر ہوتی اس کی, اور اتنا ہی طاقتور, اتنا ہی صحت مند ہوتا. تو کہتا یہ کیا ہے بچوں کی, یہ میں دیکھ لوں گا, جس نے پیرامڈز اپنے سامنے بنتے ہوئے دیکھے ہوں, پس کیا 5000 سال کی ایج کا آدمی, تو یہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا پیرامڈ کیا ہوتے, ہم تو یوں کر کے میٹر کو ڈس انٹیگریٹ کر دیتے, ٹرانسمٹ کر دیتے, پھر وہ جا کے ریکنسائل ہو جاتا تھا. تو ان کو تو یہ بھی نہیں پتا, ہم لوگوں کو پتا, اس کو نہیں پتا. ہم چلو جب دیکھے گا کہ ضرورت ہے تو وہ کر لے گا, وہ ٹیکنالوجی استعمال کر لے گا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ اللہ نے ہم کہہ دیں گے بھائی آپ ہمیں عمر دے دیتے 900 سال کی تو ہم کچھ کرتے, اب آپ نے ہمیں 60 سال کی 50 سال کی زندگی دی, اس میں آپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 300 سال کی ناکامیوں کو ہم اوور کم کریں, یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے وہ بیج ڈال کے آ گئے, اب آپ ایسے لوگ پیدا کریں, آپ کی بھی کچھ ذمہ داری ہے, آپ ایسے لوگ اتنے ذہین لوگ پیدا کریں, اس سطح کے لوگ پیدا کریں جن کی ذہنی سطح امام غزالی یا امام دہلی, ہر آدمی کو تو دکھائی نہیں دیتا نا اس سطح کی چیز, نظر ہی نہیں آتا اس کو, اس کا ویژن ہی نہیں ہوتا. حضرت علی کے بارے میں مشہور ہے, ان سے جتنے بار سوال کرتے تھے ایک ہی سوال کو ہر جواب الگ طریقے سے دیتے, ہر جواب الگ طریقے سے کہتا ہے کہ بھائی وہ دودھ پلا وہ میملز میں اور نان میملز میں کیا بتا رہے ہیں, میملز جو ہوتے ہیں وہ دودھ دیتے ہیں اور نان میملز جو ہے دودھ نہیں دیتے. میمز میں اور نان میمز میں کیا فرق ہے, بولے ایک کے کان باہر ہوتے ہیں ایک کے کان اندر ہوتے ہیں, یعنی کہ اگر آپ پڑھیں ان کا ٹیکسٹ تو آپ ہوتے 9 مختلف جواب دیں, 9 سوال کیے ایک ہی 9 مختلف جواب. اب ہر آدمی تو اس سطح کا نہیں ہے, اب اس طرح کے لوگ روز روز تو پیدا نہیں ہوتے, لیکن یہ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے کہ نہیں پیدا کرے گا اللہ نے, کیوں نہیں پیدا کرے گا, پیدا کر دے گا.
اچھا دوسری بات جس نے مطلب کہ جو یعنی گفتگو یہاں پہ چل رہی ہے مستقل جو ہے مطلب اس میں یہ کہ ایک ہی چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ مطلب علمیت جو ہے یعنی کہ علماء یا جو مطلب عالم اسلام ہے وہ مغرب کی علمیت سے حافظ نہیں ہے, لہٰذا جاہلیت سے عدم حافظیت کے باعث جو ہے وہ شکر جو ہے کھا رہے ہیں مطلب. تو یہ تو یہ کہ ہمارا امفیسس جو نظر آتا ہے وہ علمیت کے اوپر نظر آتا ہے مطلب, اس سے لیکن اگر بالفرض علمیت آ بھی ہے مغرب کی حالت کے بارے میں علمیت ہمارے پاس آ بھی جائے, اگر وہ روحانیت کے بغیر ہو تو وہ علمیت کس کام,
اس کا بہت بڑا خطرہ یہ ہوگا کہ وہ محض ایک اسٹرکچر بن کے رہ جائے گا, اور ایک اسٹرکچر جو ہوتا ہے ہالو اسٹرکچر جو ہوتا ہے بغیر دھڑکتے ہوئے جسم کے ساتھ بیکار ہوتا ہے. تو آپ کو 2 سطح کے اوپر کام, میں نے آپ کو بار بار بتایا فوک کلچر کو آپ فضول نہ سمجھیں, ایستھیٹکس اپنی اسپرچویلٹی اپنے مسٹیکس کو آپ فضول نہ سمجھیں, وہ بڑے کارآمد لوگ ہیں اور وہ بڑے زبردست لوگ ہیں, وہ آپ کی کو صحیح ڈھب کے اوپر رکھتے ہیں, آپ کو ڈراتے رہتے ہیں. علم جو ہوتا ہے وہ کوئی گارنٹی تو, میں پچھلے 10 سال سے ایتھکس پڑھاتا ہوں لیکن میری اخلاق کے اندر کوئی ایسی خاص تبدیلی پیش نہیں آئی, میرے بچے میری اخلاقی جو کجروی ہے اس کے طرف نشاندہی کرتے رہتے ہیں, میں کھڑے ہو کے فریج کھول کے ایسے بوتل سے منہ پانی دے, میرا بیٹا کہا آپ نے بوتل سے منہ لایا پانی دے دیا, کیونکہ اس کی تو پٹائی لگتی ہے نا, وہ نہیں کرتا لیکن وہ کرتا ہے, جب تک میں اپنے ابا کے ساتھ رہتا میں نہیں کرتا تھا, اب جب سے میں اکیلا ہوں اپنا بوتل لگا کے پانی, کیونکہ میرے اندر کوئی میں ایتھیکل تھیوری پڑھا رہا ہوں پچھلے 10 سال سے لیکن کوئی ایسی خاص میرے اندر کوئی موریلٹی پیدا نہیں ہوئی جس جو قابل قدر ہو اور لوگوں کے لیے. لیکن یہ ممکن ہے کہ اگر میری تطہیر نفس ہو رہی ہوتی تو شاید میں بہتر آدمی ہوتا. اگر علم جو ہوتا بغیر روحانیت کے ہو تو وہ کوئی کارآمد رول پلے نہیں کرتا. اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں, پہلے بہت عرصے تک میری یہ خیال رہا کہ یہ صوفیزم جو ہے سارا مسئلے کی جڑ گئی ہے, لیکن اوور دا ایئر میرا یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر یہ ہم نے صوفیہ کی عزت اور احترام نہیں کیا اور اس کی تکفیر کر کر اسے شامل نہیں کیا اپنے ساتھ, تو ہم ایک محض ایک ریشنل ماڈل, ایک ایسا ہی ماڈل جیسا کہ ریشنل ماڈل ہم پیدا کرتے رہے وہی پیدا کریں گے جو بہت جلدی بریٹل ہوگا, کولیپس کر جائے گا. تو وہ بہت ضروری ہے.
دوسرا سوال میں نے یہ ہے کہ اگر علماء نے فلسفہ پڑھ بھی لیا, انہوں نے جرمن زبان بھی سیکھ لی اور فرینچ بھی سیکھ لی, تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ مغرب کو رد بھی کر دیں گے؟ مطلب ہمارے سامنے ایران کی مثال ہے, ایران میں تو ظاہر ہے کہ فلسفے کی روایت عالم اسلام میں سب سے زیادہ مستحکم ہے اور وہاں پہ فلسفہ پڑھا جاتا ہے, علماء جو بڑے بڑے ہیں, مطلب یعنی کم از کم تین ایسے مطلب ایران کے اس علماء اسٹیبلش ہیں جو مطلب وہاں پہ مانے جاتے ہیں کہ جنہوں نے مغرب کو بھی اوریجنل ٹیکسٹ کے ساتھ پڑھا ہے, اسلام کو بھی پڑھا ہے, عربی بھی پڑھی ہے, فارسی بھی پڑھی ہے, جرمن بھی پڑھی پائیں گے, لیکن کہاں پر بھی کوئی یہ مطلب مغربی یعنی اقدار اور اداروں کے بارے میں کوئی ایسا کنکریٹ ریورجن جو نہیں حاصل. حالانکہ ایرانی علماء جو ہے وہ عالم اسلام میں ان کو یہ ایک خاص امتیاز حاصل ہے کہ وہ جو ہے سوشلزم کے مقابلے میں لبرلزم کو زیادہ بڑا خطرہ سمجھتے ہیں, لیکن اصلاً جو ہے اس خطرے کے لیے بھی کوئی وہاں سے کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ یا کوئی ایسی کتاب, مطلب جو کتاب انقلاب ایران کے زمانے میں بڑی مشہور رہی ہے, ہر زندگی جو ایک کتاب ہے بڑی انقلاب کے زمانے میں چلتی رہی اور اس میں جو ہے مغرب کے خلاف تنقید ہے, لیکن کوئی ایسی تنقید وہاں سے بھی مطلب نہیں. تو اس بات کا کیا مطلب وہ ہے کہ اگر علماء اگر پڑھ بھی نہیں ساری زبانیں پڑھ بھی لیا تو یہ کوئی کریٹنگ ڈیولپ کر لیں گے؟ یہ
دیکھیں میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر صحیح طرح ویسٹ کو آپ پڑھ لیں, کم از کم جو فلسفیوں کو پڑھ لیں, بہت مشکل ہے آپ کا کہ آپ اس کا دفاع کر سکیں, بہت مشکل ہے. یعنی کہ علامہ اقبال کی جرت جو ہے اس کو میں ابھی وہ دوں گا خراج تحسین سود کے ساتھ جو انہوں نے کی ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کے اندر, لیکن یہ کہ یہ بہت مشکل ہے کہ آپ, یہ ممکن ہے کہ آپ پریگمیٹیکلی کہیں کہ بھائی ابھی ضرور مناسب نہیں ہے, لیکن اس کا علمی جواز پیش کریں اسلامی تہذیب کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے جب آپ ان کو پکڑیں گے نا تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ پکڑ لیں نا کہ بھائی تم ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیجر کے بارے میں یہ کہتے ہو, یہ کہاں سے دکھاتے ہو, تو کہتے ہیں خاموش ہو جائیں, چھوڑ کوئی اور بات نو ٹائم. تو یہ ہمارا سوئے زن حسن زن ہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کریٹک ڈیولپ ہوگی, اور اگر کریٹک ڈیولپ نہیں ہو پائی تو یہ ہماری بدنصیبی ہوگی. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں مجھ جیسا آدمی جو سطحی انڈرسٹینڈنگ رہتا ہے اسلام کی, وہ پڑھنے کے بعد جب اسے بالکل دو اور دو چار کی طرح کانٹرڈکشنز دکھائی دیتی ہیں صرف ان لوگوں کے تربیت میں رہنے کی وجہ سے جو کہ اسلام کا داعی ہے, تو ان کو نظر نہیں آئے گی, وہ ان کو دکھائی نہیں دے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کرنٹس چل رہی ہیں, مختلف جگہوں کے اوپر کرنٹس چل رہی ہیں, لیکن اب وہ ویزیبل نہیں ہے. میرا یہ اندازہ ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ وہ چل رہی ہیں اور ابھی وہ ویزیبل نہیں ہے, اور اگر وہ ویزیبل نہیں ہوئی تو ویزیبل ہونی شروع ہو گئی. ایران کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میجر ڈیلیما یہ ہوا کہ انقلاب کو ان کو ایران سے باہر لے کے جانا چاہیے, ایران سے باہر لے جاتے تو صحیح کا مارکا ہوتا, صحیح مارکا نہیں ہو سکتا. میں یہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی, ظاہر ہے کہ میری جو بیسک ٹریننگ ہے وہ تو ویسٹرن پولیٹیکل تھیوری ہے, ویسٹرن پولیٹیکل تھیوری میں جو بڑے پولیٹیکل تھیورسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انقلاب کو آپ نے جیوگرافیکل باؤنڈریز کے اندر روکا تو انقلاب ناکام ہو گیا. دنیا میں جہاں بھی انقلاب کو روکا ہے, جیسے چائنا کے اندر انقلاب کو روکا ہے نیشن اسٹیٹ باؤنڈری کے اندر, ایران کے اندر روکا, کیوبا کے اندر روکا, اور رشیا کے اندر روکا, ایسٹرن یورپ کے اندر تو انقلاب نہیں آیا تھا ظاہر ہے, وہ تو جنگ ہارے ہوئے لوگ تھے, بیلٹن یعنی کہ آٹومن سے انہوں نے پورا علاقہ چھینا تھا, تو وہ تو عجیب ہاچ پاچ کہہ دیے تھے, لیکن اس کو بھی وہ انقلاب رک گیا, مسلمانوں کا انقلاب پھیلا ہی اس لیے کہ وہ انہوں نے روکا نہیں اس کو, سب پھولوں کھلنے تھے, جہاں تھا وہ پھیلتا چلا گیا پھیلتا چلا گیا. اور یہ کہ ڈنڈے مار کے لوگوں کو مسلمان نہیں ہے, ڈنڈے مار کے لوگوں کو انقلاب پہ تیار بھی نہیں کیا تھا, لیکن انقلاب کو آپ نے روکا تو اس کا وہ میلو ڈاؤن. ایران کا یہ بیسک پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں 50 سال ویسٹرن سویلائزیشن کی کریڈٹ ڈیولپ کرنے کے لیے کم ہے, ایران میں انقلاب کو ابھی 20 سال ہوئے 30 سال, تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بڑی سبسٹینٹیو کریٹک ڈیولپ ہو جائے علمی سطح کے اوپر انڈیجینیس ایرانی تھاٹ سے, یہ ممکن نہیں. اور ایران کے اندر پاسداران کی شکست جو پیدر پہ شکست ہو رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے وہ ماڈرن اڈاپٹ کر لیے جو کہ ویسٹرن تھے پورے, اور ظاہر ہے کہ ویسٹ بھی کوئی سوتا ہوا تو نہیں بیٹھا ہوا نا, کام کر رہے ہیں بھائی کہاں کر رہے ہیں.
بھائی ایک سوال اور بھی ہے, مطلب آخری سوال وہ یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں مطلب عالم اسلام کی جو مطلب انقلابی تحریک ہے مطلب 80 سال کے عرصے میں, اور یہ جہاں پہ ان کو جو ہے مطلب مختلف اوقات میں سیاسی اقتدار ملا, جیسے ترکی میں ملا یا اڈان میں ملا, کیا ہے کہ قطر کے اندر جو مطلب, دیکھیے اس میں جو مطلب جو بنیادی آج جو کہ پرانے حکیم میں حاضر طور پر لکھی ہوئی ہے کہ ہم زمین پر جب بھی اپنے بندوں کو استقرار دیں گے تو وہ زمین پر جو ہے نظام زکات اور سلاد قائم کریں گے, یہ بالکل سادے الفاظ میں اسی طرح لکھا ہوا قرآن کے اندر کہ یہ اختلاف فی الارض جو ہے مطلب خلافت ارضی جو ہے اس کا جو مقصد ہے وہ قرآن حکیم نے صرف دو نکات میں سمویا ہے کہ نظام سلاد اور نظام زکات, یہ بالکل قرآن کے اپنے الفاظ ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی انقلابی تحریک ہیں مطلب ان کے تو ایجنڈے میں یا منشور میں تو اس کا کہیں ذکر ہی نہیں, وہ تو یہ کہتے ہیں سوشل ویلفیئر اور ترقی اور 3 ہاسپٹل ہیں تو 6 ہاسپٹل کھول دیں گے, بلکہ جو انقلابی اس دور کا سب سے بڑا اسٹوڈنٹ کا جو تھا مطلب خرابی ہے مطلب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم کیا ہے, یہ جو آدمی ہارٹ کا سرجن ہے وہ بہت بڑا عالم ہے, ہم کیا کریں اس عالم کو لے کر جو ہمارے یہ مطلب علاج نہیں کر سکتا, یہ کس بات کا عالم ہے. تو ترکی کے اندر جو مطلب انقلاب ہے, ترکی میں جو انقلابی جماعتیں ہیں ان کے ایجنڈے پر جماعت اسلامی کے جتنے بھی پولیٹیکل الیکشن میں کوئی آپ یہ جو ہے مطلب ایجنڈا بتا دیں 1950 سے لے کر ابھی تک جو ہے 2017 تک, یہ ایم ایم اے کی گورنمنٹ ہے بلوچستان میں تو ان کے ایجنڈے میں بھی ان کا جو ہے چھپائے پوری اچیومنٹ انہوں نے چھاپی اشتہار میں, اس اشتہار میں تو کہیں سلاد اور زکات کا تو ذکر ہی نہیں اس طرح سے, تو یہ تو اپنے ٹیکس سے جو ہے مطلب اتنے کافی میں تو یہ مغرب کے ٹیکس کو جو ہے کیسے پڑھ لیں گے, جو مطلب یہ تو اپنا نہیں پڑھ لیں ٹیکس جو مطلب,
لیکن وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ان کو ناکامی ہو, اللہ کا یہ ان کے اوپر بڑا فضل ہے, وہ ہمارے لگاتے ہیں کہ وہ انہوں نے اتنی غلطیاں کی, کسی نے کہا کہ مذہبی تحریک کے بانی تھے انہوں نے اتنی غلطیاں کی, تو انہوں نے افسوس کی بات مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے غلطیاں کی, سوال یہ کہ اتنی کم غلطیاں کیسے. تو میں جب بھی ان کی ناکامیاں سامنے آتی ہیں تو ہمیشہ میں کہتا ہوں ان کی اتنی کم ناکامیاں ان کو کیوں ہوئی, ان کو کامیابیاں ہو کیسے رہی ہیں, یہ زیادہ خطرناک بات ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ تو جو پاکستان کے اندر اور ٹرکی کے اندر جو موومنٹ ہیں, سوڈان کی الگ اگزامپل ہے, لیکن ان کے اندر تو ان کی پولیٹیکل وہ لبرل پیراڈائم کے اندر ڈیموکریٹک موومنٹ ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی عوام کے پیچھے چلنے والی. اس دن ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کی تھی کہ عوام کے قریب جاتی ہے لیڈرشپ, لیڈرشپ کے قریب عوام نہیں جاتی. تو عوام دراصل کیا چاہتے ہیں, عوام نماز نہیں پڑھنا چاہتے. پاکستان میں سروے ہوا تھا 2003 کے اندر, تو اس نے بتایا کہ صرف 1% لوگ ہیں یا 1.8% لوگ ہیں جو 3 وقت کی نماز پاکستان میں, تو مطلب آپ سوچ لیں کہ کتنے لوگ, 15 لاکھ آدمی جو ہے 1% بنتے ہیں پاکستان میں, تو وہ 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. تو اگر وہ کہیں گے ہم سب کو نماز پڑھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 99% کو ان کی مرضی کے خلاف, جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت جو ہوتی ہے ول آف دا پیپل میں, تو ول آف دا پیپل یہی تو ہے کہ نماز نہ پڑھیں, یہی تو ہے ول آف دا پیپل, اور کیا ہے ول آف دا پیپل. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ زبان قلب کو نقار ہے خدا, اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ لوگ نماز نہ پڑھیں, اور جو جمہوری سیاسی جماعت ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے ان کو بالکل ایسے ماحول فراہم کیا جائے جس میں نماز بالکل نہ پڑھے. اس لیے اکثر مذہبی پروگرام اذان کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں, یا تو آپ نماز پڑھنے یا پروگرام دیکھ لیں, تو پھر لوگ کہتے ہیں پروگرام دیکھ لیں نماز میں کیا مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کیا پڑھ رہا, اس لیے میں پروگرام دیکھ لیتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے اسلام کے بارے میں, ہے نا. تو ایشو یہ ہے کہ مذہبی سیاسی جماعتیں جو کچھ بھی کر رہی ہیں وہ ڈیموکریٹک پولیٹیکل پروسیجر میں کریں, اس لیے وہ کوئی وائبل ریزسٹنس دینے پہ تیار نہیں ہے. اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو بھی جد و جہد ہوتی ہے وہ یک رخ ہی نہیں ہوتی, ملٹی ڈائمینشنل جد و جہدیں ہوں گی, تب کہیں جا کر آپ ایک سبسٹینٹیو ڈسکورس پیدا کرنے شروع کے قابل ہو جائیں گے. بہت ساری ایسی ڈسکورس بھی ہیں جمہوریت کو رد کرتی ہوں, نہیں مانتی جمہوریت, مار پڑتی ہے ان لوگوں کو ٹھیک ٹھاک, یعنی کہ ازبکستان اور تاجکستان وغیرہ کے اندر یہ ہزب التحریر والے بڑے اگریسو ہیں, مارتے ہیں یہ. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جمہوریت نہیں ہے, اس لیے نان ڈیموکریٹک پولیٹیکل اسٹرکچر انہوں نے لیا ہوا. لیکن خطرہ ڈیموکریٹک پولیٹیکل آرڈر کے اندر ہوتا ہے جس میں آپ کی انقلابی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ڈیموکریٹائز ہو جاتی ہیں, ان کے لیے مشکل ہے. اور انشاءاللہ ان کو پیدا پہ ناکامیاں ہوں گی, ناکامیاں ہی ان کو ٹھیک کریں.